इस 22 सेशन का आगाज पिछले 15 दिनों में होने वाले वाकयात पर एक नजर से करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ईरान की न्यूज की जानिब। गुज़िश्ता दिनों ईरान में आम इंतखाबात हुए। 14 मार्च को ईरान में 8वें आम इंतखाबात हुए, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने वोट दिए। 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ अफराद ने अपने हक के राय दही इस्तेमाल किया, जो कि तकरीबन आबादी का 60% टर्नआउट है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बांकी मून ने ईरान और आईएईए के मुज़ाकरात का खैर मकदम किया है। उन्होंने ईरान और आईएईए मुज़ाकरात एक्शन प्लान 2007 के साए में कुछ आईन है। ईरान के वजीर खारिजा मनोचह मुत्तकी ने अकवाम मुत्तहिदा को ईरान मुखालिफ इकदामात के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि ईरान आईएईए से हर मुमकिन तआवुन कर रही है और हमारा न्यूक्लियर इशू सिर्फ बातचीत से तय हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान बैनुल अक्वामी अदालत में उन ममालिक के खिलाफ कानूनी चारजोई कर सकता है जिन्होंने ईरान के न्यूक्लियर मामले को बुनियाद बनाकर ईरान की साख को मुतासर किया। बहरीन ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां है। बहरीन खित्ते में अमन और पर्शियन गल्फ स्टेट्स में मजबूत ताल्लुकात देखना चाहता है। बहरीन के वजीर खारजा ने मजीद कहा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान का बुनियादी हक है। अमरीका के सदारती उम्मीदवार ओबामा ने कहा कि ईरान को ईरान के अलकायदा से किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं। ईरान एक शिया अक्सरियत कौम है, जबकि अलकायदा सुन्नी मेम्बरान पर मबनी है और ईरान और अलकायदा में किसी भी किस्म के रवाबित नहीं। इसराइल ईरान स्विस गैस मुआहदे का मुखालिफ। स्विट्जरलैंड के वजीर खारजा ने तेहरान में एक मुआहदे पर दस्तखत किया, जिसके तहत ईरान सालाना 5.5 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस स्विट्जरलैंड को फराहम करेगा। इसराइल के इस मुआहदे के खिलाफ बयान के जवाब में स्विट्जरलैंड के वजीर खारजा ने कहा कि स्विट्जरलैंड एक आजाद रियासत है जो अपने फैसलों में किसी मुल्क का पाबंद नहीं। रहबर मुअज्जम आयतुल्लाह अली खामनेई ने नौरोज के मौके पर ईरानी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए इस नए साल को खलाकियत और पेशरफ्त से ताबीर किया। उन्होंने अपने मुल्क और अवाम की पिछली कारकर्दगी को सराहा और हुकूमती अहदेदारों को बावर कराया कि वो अपने मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। ईरान आइंदा महीने मई में एक बैन अवी कॉन्फ्रेंस मुनद करेगा, जिसका मकसद इतिहाद को फरोग देना है। ईरान अपने न्यूक्लियर मामला में अपने मौकफ से पीछे नहीं हटेगा। ये बात ईरान के वजीर खारजा मनोचर मुत्तकी ने की। उन्होंने कहा कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पर अमन मकसद के लिए वो किसी का भी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसराइल ने बीबीसी पर ईरान के साथ पिछले साल होने वाली जंग में तआवुन का इल्जाम लगाया है। इसराइल की तहकीकाती टीम की रिपोर्ट के मुताबिक बीबीसी के एक अरबी प्रोग्राम हदीसुल साआ यानी टॉक ऑफ द आर ने हिजबुल्लाह के साथ जंग में ईरान और हिजबुल्लाह की फेवर की थी, जिसके बिना पर इसराइल ने बीबीसी पर एक इल्जाम आयद किया है। अब चलते हैं इराक की न्यूज की जानिब। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इराक को सबसे ज्यादा खतरनाक मुल्क करार दे दिया। तकरीबन 40% अवाम लेस देन डॉलर पर डे के हिसाब से जिंदगी बसर कर रही है। सद्दाम हुसैन, जो कि बज़ाहिर ह्यूमन राइट्स का मुखालिफ तो था, लेकिन उसके हटाए जाने के बावजूद आम आवाम की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस बात की भी निशानदेही की कि अमरीकी अफवाज और इराकी फोर्सेस मजलूम अवाम पर तशद्दुद की कार्रवाई में मसरूफ अमल है, जो कि खुद एक गलत इकदाम है। हालिया दिनों में कई हादसात इराक में वकूफ पजीर हुए, जिसमें से कुछ ये हैं। 13 मार्च को बगदाद में एक धमाका हुआ जिसमें 18 अफराद जाबांग हुए। 17 मार्च करबला में एक खुदकश धमाका हुआ, तकरीबन 52 अफराद शहीद। ये वाकया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे मुबारक से तकरीबन 300 मीटर के फासले पर हुआ और जिसमें खुदकश हमलावर एक औरत बताई जाती है। 19 मार्च को आयतुल्ला अली सिस्तानी के करीबी को जदोकोब किया गया और जख्मी कर दिया गया। 22 मार्च अमरीकी फौज की तरफ से फिजाई कार्रवाई हुई, जिसमें 6 अफराद हलाक हुए। 24 मार्च ایک بم کے پھٹنے سے چار امریکی فوج ہلاک ہوئے، جس کے ساتھ امریکی فوج کے مرنے والوں کی تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی۔ مارچ 25، 12 افراد ہلاک ہوئے بصرہ میں جاری آپریشن کے نتیجے میں۔ اسی آپریشن کے پس منظر میں 26 مارچ کو بھی صدر سٹی میں 12 افراد موت کا نشانہ بنے اور تقریباً 77 افراد زخمی ہوئے۔ یہ وہ چند واقعات تھے جو عراق میں پچھلے دنوں پیش آئے۔ صدر بش نے عراقی گورنمنٹ کی جانب سے بصرہ میں مہدی آرمی کے خلاف آپریشن کو سراہتے ہوئے کہا کہ عراق اس جانب نظر آ رہا ہے کہ اب وہ اپنی سلامتی اور بقا کے لیے خود سوچ سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں کچھ مڈل ایسٹ کے بقیہ ممالک کی طرف۔ شام کے وزیر خارجہ ولید ملام نے کہا کہ اسرائیل شام پر اپنے اندرونی مسائل سے نکلنے کے لیے حملہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس خطے میں کسی بھی شخص یا ملک کو کسی بھی حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ امریکہ جن پالیسیوں پر گامزن ہے اس سے خطے میں ناامنی اور عدم استحکام کی کمی ناگزیر ہے۔ کویت کے امیر شیخ ساحل احمد الصباح نے پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیا اور نئے الیکشن کا عندیہ دیا ہے۔ یہ حالات اس وجہ سے پیش آئے کہ جب کیبنٹ کے ارکان نے استعفے دیے، جس کی وجہ انہوں نے پارلیمنٹ کا گورنمنٹ کا ساتھ نہ دینا بتایا۔ یہی وجہ پارلیمنٹ کے ٹوٹنے کا سبب بنی۔ یورپی یونین نے فلسطینی حکومت کو 300 ملین یورو ڈونیشن کے طور پہ دیے۔ یہ یورپی یونین کی طرف سے کیے جانے والے وعدے یعنی 440 ملین یورو کے وعدے کا پہلا حصہ ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے بھی 555 ملین ڈالر کے وعدے میں سے 150 ملین ڈالر فلسطینی اتھارٹی یعنی محمود عباس کے حوالے کی۔ اسرائیلی میڈیا نے حزب اللہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ عراق میں امریکی فوج کے مخالف لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ چونکہ اسرائیل نے حزب اللہ کی طاقت کو دیکھ لیا ہے تو اب وہ چاہے گا کہ اس طرح کے الزامات لگا کر وہ اپنی جنگ میں امریکہ کو لا کھڑا کرے، تاکہ امریکی افواج اسرائیل کا لبنان پر حملہ کرنے میں ساتھ دے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصراللہ نے ایک بار پھر اسرائیل کی ناپائیداری اور کھوکھلے پن کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اب بربادی کے دہانے پر آن کھڑا ہوا ہے۔ اسرائیل کو 1967 کی عرب جنگ سے نہ دیکھیں، بلکہ حزب اللہ کے ساتھ 33 دن کی جنگ سے نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اسرائیل صرف کاغذی شہر ہے اور حزب اللہ کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ یونائیٹڈ عرب ایمریٹس بھی ایک نیوکلیئر ایجنسی کو تعمیر کرے گا۔ اس ایجنسی کا نام نیپیو NEPIO، جس کا مقصد IAEA کی منظور شدہ شکوں کی روشنی میں ایک ایسے نیوکلیئر انرجی کے قیام کو عمل میں لانا ہے جو کہ امن کا مظہر ہوگی۔ فرانس نے بھی اس میں امداد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ شام نے لبنانی بارڈر پر دوبارہ ملٹری کا نفاذ شروع کر دیا۔ یہ اس خطرے کے پیش نظر کیا ہے کہ اسرائیل نے دوبارہ لبنان پر حملے کی دھمکی دی ہے اگر حزب اللہ کسی بھی طرح کا ریئیکشن پیش کرے گی۔ ہزاروں افراد نے فلسطین میں غزہ اور مغربی کنارے میں الفتح اور حماس کے مابین اتحاد کو فروغ دینے کے لیے ریلی نکالی۔ یہ اس فیصلے کے بعد منظر عام پر آیا جب فتح اور حماس نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ کے راستے کو استوار کیا۔ اب کچھ چلتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کی خبروں کی جانب۔ پاکستان بھی پچھلے دنوں میں ایک اور خود کش دھماکے کی نظر ہوا۔ اب یہ دھماکہ وفاقی دارالحکومت یعنی اسلام آباد میں پیش آیا، جس میں اٹالین ریسٹورانٹ میں دھماکہ ہوا۔ اس دھماکوں میں کچھ ہلاکتوں کے علاوہ تقریباً 12 ملکی اور غیر ملکی افراد زخمی ہوئے۔ پاکستان ایک بار پھر جمہوری عمل کی جانب گامزن ہے۔ پچھلے دنوں نئی اسمبلی نے اپنا حلف لیا۔ اس اسمبلی میں پیپلز پارٹی سب سے زیادہ نشستیں رکھتی ہیں۔ اس اسمبلی نے پہلی مرتبہ کسی خاتون اسپیکر کا چناؤ بھی کیا۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، جن کا تعلق سندھ سے ہے، پاکستان کی پہلی خاتون اسپیکر کے طور پر منظر عام پر آئیں۔ سید یوسف رضا گیلانی پاکستان کے نئے وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے پچھلے ہفتے میں صدر مشرف کے ہاتھوں حلف لیا۔ اپنے وزیر اعظم بن جانے کے بعد انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ ہمارا ملک مشکلات سے دوچار ہے اور ہم سب کو مل کر اس سے نبرد آزما ہونا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر پارلیمنٹ، عدلیہ، فوج، میڈیا اور بیوروکریٹس اپنا کردار ادا کریں تو ہمارا ملک تمام مشکلات سے آسانی سے نکل سکتا ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد حکم دیا کہ ان تمام ججز کو بحال کر دیا جائے جنہیں ایمرجنسی کے بعد گرفتار یا نظر بند کیا گیا تھا۔ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن UNO سے بھی بینظیر بھٹو کے قتل کی بھی تحقیقات کے لیے کہا ہے. اس رہائی کے بعد افتخار احمد محمود چودھری نے آصف علی زرداری سے ملاقات کی اور انہیں بینظیر کی موت پر تعزیت پیش کی. ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ نیگرو پونٹے نے حالیہ دنوں میں پاکستان کا دورہ کیا, جس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس دورے کا مقصد پاکستان میں جمہوری عمل کے لیے اظہار یکجہتی اور پاکستان سے باہمی تعاون کی یقین دہانی تھی. پاکستان نے امریکہ کے جغرافیائی جائزہ کرنے کا عزم کو مسترد کر دیا. یہ درخواست پاکستان کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف نیول ریسرچ لیبورٹری نے پیش کی تھی. وزارت دفاع نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ اس طرح کی کسی بھی پیشکش کو قبول نہ کیا جائے, کیونکہ اس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اب ہم چلتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی نیوز کی جانب. پینٹاگون کی رپورٹ کے مطابق القاعدہ اور عراق کا باہمی تعلق موجود نہیں. یہ رپورٹ جنگ مسلط کرنے کے 5 سال بعد تقریباً 6 لاکھ ڈاکیومینٹس کی تحقیق کے بعد منظر عام پر لائی گئی اور کہا گیا کہ صدام اور القاعدہ میں کوئی تعلق نہیں. امریکہ کے سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ ہینری کسنجر نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ ایران کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوشیشن کرے, چاہے وہ نیوکلیئر کا معاملہ ہو یا کوئی اور. امریکہ کو ریشنل طریقہ اپنانا چاہیے اور لاجیکل اقدام اٹھانا ہوں گے ایران کی جانب. امریکی کانگریس نے اگلے سال کے بجٹ کے لیے $3 ٹریلین کا بجٹ پاس کروا لیا ہے. امریکہ میں الیکشن کے امیدواران میں عراق کے معاملے پر اختلاف. امریکی ریپبلکن کے نمائندے امیدوار جان میکین عراق میں مزید فوج کے حامی ہیں, جبکہ ڈیموکریٹک امیدوار ہینری کلنٹن اور اوباما کا اصرار ہے کہ امریکہ کو اس جنگ سے باہر نکل جانا چاہیے. ہینری کلنٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ عراق جنگ کبھی نہیں جیت سکتا اور یہ جنگ تقریباً $1 ٹریلین خرچے کے قریب لا کھڑا کرے گی. ان کا کہنا تھا کہ اس جنگ نے امریکی ملٹری اور معاشی استحکام کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور تقریباً 4,000 سے زیادہ ملٹری کو جان بھی گنوانا پڑی اور ہزاروں افراد کو زخمی ہونے کا بھی پیشگیمہ بنی. سابق یو این چیف انسپیکٹر ہینس بلکس نے عراق جنگ کو عظیم اور ہولناک سانحے سے تعبیر کیا اور حقیقت سے چشم پوشی پر مغربی حکمران کو تنقید کا نشانہ بنایا. جارج بش نے ایک بار پھر حماقت سے کام لیتے ہوئے رہبر معظم کے اس بیان پر جب انہوں نے نوروز پر سال کا نام تعین کرتے ہوئے کہا کہ یہ سال انوویشن اینڈ پراسپیرٹی یعنی خلاقیت و پیش رفت کا سال ہے, بش نے اس بیان کو تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ اب تہران نے اس بات کا تہیا کر لیا ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپن کو تیار کرے گا تاکہ انسانوں کا خون بہائے. اب خطے میں موجود کچھ اور ممالک کی خبروں کی جانب. آئل پرائسز ایک نئی حد ریکارڈ تک جا پہنچی جب اس نے $111 فی بیرل کی نفسیاتی حد کو عبور کر لیا. آئل کی اس بڑھتی ہوئی قیمت کو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ایک سال قبل فی بیرل قیمت تقریباً $60 کے آس پاس تھی. او آئی سی کے لیڈران نے امریکہ کی جانب سے ایران اور شام پر دھمکیوں کو مذمت کا نشانہ بنایا. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ مغرب اسلام پر حملے سے باز رہے اور اگر کسی بھی قسم کی توہین سے گریز کرے, ورنہ او آئی سی کی جانب سے کسی بھی خطرناک رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہزاروں افراد نے افغانستان کے دارالحکومت کا کابل میں پروٹیسٹ کیا, جس میں مردہ باد ڈنمارک اور مردہ باد نیدرلینڈ کے نعرے بھی لگائے گئے. یہ پروٹیسٹ ڈینش اخبار میں دوبارہ چھپنے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز تصاویر کے رد عمل میں وقوع پذیر ہوئی اور اس کے علاوہ نیدرلینڈ کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی پر مبنی فلم کی فلم بندی کی خبر پر اس پروٹیسٹ کا انعقاد ہوا. افغانیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ افغانستان سے ان دونوں ممالک کی افواج کو بے دخل کر دیا جائے اور ان کی ایمبیسیز کو بھی بند کر دیا جائے. دوسری جانب اس فلم کی ویب سائٹ کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے جس میں اس فلم کی پروموشن کی جا رہی تھی. یہ سسپینشن مسلمان ممالک کی جانب سے ممکنہ شدید رد عمل کے پیش نظر کیا گیا ہے. یہ تھا پچھلے 15 دنوں میں پیش آنے والا واقعات کا ایک چھوٹا سا تجزیہ. بر محمد وال محمد صلوات.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہ وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجاه محمد وعلى محمد. محمد وعلى محمد. زین محترم، 15 دن کی خبریں آپ نے سماعت فرمائی ہیں اور کچھ تجزیہ اور تحلیل کے ساتھ، اور زیادہ تر اس کے بعد آپ کے سوال جواب اس کے ساتھ اب ہم یہ کوشش شروع کرتے ہیں. دنیا کی کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو مسلسل جاری و ساری ہیں، یعنی جو کافی عرصے سے چل رہے ہیں، ان کے اندر مختلف ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں اور ان چند دنوں کے اندر بھی ان کے اندر کافی ڈیولپمنٹس پیش آئی ہیں. کچھ چیزیں ہیں کہ جو بظاہر روٹین میں نظر آ رہی ہیں لیکن آگے جا کر کسی بڑے واقعے کا پیش خیمہ بنیں گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کافی عرصے سے چلنے کے بعد اب لگتا ہے تھوڑا سا نارملائز ہونے کی طرف گئی ہیں. مثال کے طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان جو ٹینشن تھا وہ کافی عرصے اپنی بہت حدت کے اوپر رہا، کئی مہینے تک ایسا لگا کہ شاید اب جنگ شروع ہونے والی ہے، اب جنگ شروع ہونے والی ہے. ابھی یہاں تک پہنچتے پہنچتے اندازہ ہو رہا ہے کہ معاملہ کافی حد تک سنبھلا ہوا ہے. یعنی اس وقت اس پوزیشن کے اندر جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، یہ سوچنا کہ جنگ ہونے والی ہے شاید مشکل ہے. اس وقت سوچنا کافی مشکل ہے کہ کوئی جنگ ہونے والی ہے، تو ہم شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم اب 1.5 سال تک جنگ شاید نہیں ہوگی. یوں احساس ہوتا ہے، چونکہ اگر آپ کے ذہن میں ہم ہمیشہ کہتے آ رہے تھے کہ اپریل مئی 2008 ڈیڈ لائن ہوگی، اگر ہونی ہے اس وقت تک ہو جائے گی. ہمارا اپنے خیال ہے کہ اس وقت صورتحال نظر نہیں آتی کہ جنگ کی طرف جائے. اس وقت ایک اور پرابلم ہے جو بہت ہائٹ کے اوپر ہے اس جنگ کے علاوہ ہٹ کر، وہ امریکہ کی اپنی اندرونی صورتحال ہے، امریکہ کی اپنی اقتصادی صورتحال. اچھا، یہ کس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہوتی ہے؟ امریکہ کی اقتصادی صورتحال سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ ایک تو یہ لینا دینا ہے کہ ہمارا جیسا ملک امریکہ کی اقتصادیات کے اوپر مکمل منحصر ہے، انحصار کیے ہوئے اس کے اوپر. تو اگر امریکہ کی اقتصادیات میں کوئی بہت بڑا زوال آتا ہے تو پاکستان جیسا ملک اس سے براہ راست متاثر ہوگا، یہاں پر بھی بہت بڑا زوال آئے گا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کی اقتصادیات پوری دنیا کی اقتصادیات کا ایک بڑا حصہ بنتی ہے، یعنی کم از کم بھی جو اس وقت اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس ہیں وہ 30% کے لگ بھگ بن رہی ہے. 30% کے لگ بھگ ہونے کے نتیجے میں اگر وہاں پر اقتصادی صورتحال خراب ہوتی ہے تو پوری دنیا کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. ان دو کو میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا، لیکن جس چیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں وہ یہ کہ اگر امریکہ کی اقتصادی صورتحال کافی خراب ہوتی ہے تو ان کے پاس جو واحد راستہ بچتا ہے وہ ایک بڑی جنگ ہوتی ہے. اگر امریکہ کی اقتصادی صورتحال بہت خرابی کی طرف جائے تو وہ پھر ایک جنگ کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ ایک جنگ کے اندر ملوث ہونے کے بعد اس کے ذریعے سے اپنی اقتصادی خرابی کو جبران کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس کے اندر تاریخی شواہد بہت زیادہ ہیں کہ مثال کے طور پر پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تو امریکہ کی اقتصادی صورتحال کیا تھی، دو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان ان کی اقتصادی صورتحال کیا رہی، اور اب جب وہ اس موقع کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں تو ان کی صورتحال کیا رہے گی. اچھا، امریکہ کی اقتصادی صورتحال میں خرابی کیا ہے؟ دو تین بڑی خرابیاں ہیں اس وقت کہ جو امریکہ کو جھیلنی پڑ رہی ہیں، اور پوری دنیا کو کسی حد تک جھیلنی پڑ رہی ہیں، امریکہ کو بھی جھیلنی پڑ رہی ہیں، جس کے لیے امریکہ نے مختلف حربے استعمال کیے ہوئے ہیں. تھوڑی بہت بات چیت اس کے اوپر پہلے بھی ہوئی تھی لیکن میں اشارتاً پھر عرض کرتا چلوں، ایک بہت بڑا مسئلہ امریکہ کے اوپر پوری دنیا کے اعتماد کی کمی ہے. پوری دنیا جو پہلے امریکہ کے اوپر اعتماد کر رہی تھی کہ امریکہ کے اندر اگر پیسہ لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک محفوظ جگہ ہے، اب اس دنیا کے اعتماد کے اندر کافی کمی واقع ہو رہی ہے. دوسرا بہت بڑا معاملہ امریکہ کے اندر ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا ہے، کہ پہلے یوں سمجھا جاتا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی اگر کہیں سے شروع ہوگی تو وہ امریکہ ہوگا. امریکہ کے اندر تعلیمی صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اب وہاں سے اس صورتحال کا حاصل ہونا کہ وہاں سے کوئی ٹیکنالوجی اس طرح سے اٹھے گی جیسے پہلے اٹھے گی، اب وہ بات وہاں پہ سمجھ میں نہیں آتی. تو ان کے پاس جو میدان میں نئے داخل ہونے کی ایک طاقت تھی کہ وہ کسی بھی چیز کو لے کر میدان میں داخل ہوتے تھے، اس کے اوپر ارن کر لیتے تھے، اور اس کے بعد دوسرے لوگ اس کی کاپیز بنا کر اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اب وہ صورتحال وہاں پر ختم ہوتی نظر آئے گی. اور تیسرا معاملہ جو ہے وہ امریکہ کی بے تحاشا
کہنا چاہیے فوجی نظام کے اوپر اپنے خرچ کرنے کا جو اس کا بجٹ ہے، بے تحاشا اس کا ڈیفنس بجٹ، وہ امریکہ کی اقتصادیات کے لیے خراب صورتحال کا سبب بنا. تو ان تمام صورتحال کے اندر امریکی اقتصادیات اب بیٹھنے کی طرف جا رہی ہے، اور میرے خیال میں آج بھی شاید اسٹیٹسٹکس آئے تھے کہ جو گروتھ اس کوارٹر کے اندر حاصل ہوئی ہے، اگر سال کو چار حصوں میں تقسیم کریں تو اس حصے میں جو گروتھ حاصل ہوئی ہے وہ 0.6 ہے. 0.6 کا مطلب ہے مائنس گروتھ ہوئی ہے، چونکہ کچھ نہ کچھ تو انفلیشن کے اندر جاتا ہے، کچھ تھوڑی بہت آبادی کا بڑھنا. تو اس کا مطلب یہ کہ امریکہ اس وقت بحران کے اندر ہے، کرائسس کے اندر. اگر امریکہ کسی کرائسس کے اندر لمبی مدت تک رہے گا تو وہ کیا حل نکالیں گے؟ میں نے بتایا اس کا واحد راستہ ان کے پاس ملیٹنسی ہوتا ہے، کہ وہ فوجیت کی طرف جاتے ہیں، فوجی گری کی طرف جاتے ہیں. تو یوں احساس ہوتا ہے کہ امریکہ اپنی اس حادت سے دستبردار نہیں ہو سکتا. امریکہ کی ایک ماہیت ہے، ماہیت یہ ہے کہ یہ فوجی نظام کے ذریعے سے باقی رہنے والا ملک ہے. تو ان کا اقتصادی صورت، ان کی اقتصادی صورتحال بھی خراب ہے، دوسری طرف سے جنگ کر نہیں پا رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے یہ جنگ نہیں کر پائیں گے. ایران کے اوپر جنگ کا اس وقت ہمارے خیال میں امکان انتہائی کم ہے. اگر گزشتہ دو سال کے اندر جب سے ہم تقریباً یہاں بیٹھا کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، ایک سال اور کچھ وقت، تو ہمارا اپنا خیال ہے کہ اس وقت سب سے کم امکان ہے ایران کے اوپر کسی بھی قسم کی ایک جنگ ہونے کا. تو جنگ ہونے کا امکان انتہائی کم ہے، لیکن یہ ملک ایسا ملک ہے کہ جنگ کے بغیر گزارا کرنا ان کے لیے ناممکن ہے. تو اگلے چند مہینوں کے اندر ہمیں کیا دیکھنا ہوگا؟ پہلے تو اس انتخابات کو دیکھیے جو امریکہ کے اندر ہونے والے ہیں. تین کینڈیڈیٹ سامنے ہیں. ایک کینڈیڈیٹ کا کہنا یہ ہے کہ جنگ کو ہر صورت میں جاری رہنا چاہیے، جو عراق کے اندر جنگ ہے. دو کینڈیڈیٹ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، جنگ کو روک لینا بہتر ہے. اچھا، جو ابھی تک اصلی معرکہ ہو رہا ہے وہ ان دو کینڈیڈیٹس کے درمیان ہو رہا ہے، یعنی اوباما میں اور کلنٹن کے اندر، کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا روک لینا بہتر ہے. سارے آپ گراف جو بنتے ہوئے دیکھیں گے، جتنی شہرت ہوتی ہوئی دیکھیں گے، وہ ان دو کے بارے میں ہوتا دیکھیں گے. ہمارے خیال میں، ہمارا اپنے خیال ہے، ابھی بہت دور ہے یہ بات، لیکن ہمارے خیال میں جیت مکین کی ہونی ہے آخر میں. ہمارا اپنے خیال ہے یہ پبلک کو مشغول کر رہے ہیں، پبلک کو مشغول کریں گے. یہ ہونا پبلک کو مشغول کریں گے، اور پبلک اس اوپینین میں رہے گی کہ ان کے جو حامی ہیں، یعنی امریکی عوام اس وقت جنگ نہیں چاہتے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تمام اسٹیٹسٹکس اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ امریکی عوام جنگ سے بیزار. تو ان دو کینڈیڈیٹس کو اس وقت آگے بڑھایا جا رہا ہے، یعنی اوباما اور کلنٹن کو، جو دونوں جنگ کے مخالف ہیں، اس نام پر یہ دکھانے کے لیے کہ امریکی عوام کی حمایت امریکی نظام کو حاصل ہے، امریکی نظام کے پاس امریکی عوام کی حمایت ہے. لیکن ہمارا اپنا خیال ہے کہ آخر میں ایک ٹرن ہونا چاہیے یہاں پر، اور جیت پھر اس مکین کی ہونی چاہیے، تاکہ وہ جو ایجنڈا ان کے پاس پرانا ایجنڈا ہے، یعنی جنگ کو جاری رکھنا عراق کے اندر، جنگ کے اندر کاروائیوں کو جاری رکھنا، اور وہ بہت کہہ چکے ہیں اس بات کو کہ ہم نزدیک نزدیک میں باہر آنے والے نہیں ہیں، اس کے اوپر وارننگز بھی دیتے رہتے ہیں. پبلک کو بھی ساتھ رکھنا ہے، پالیسی کو بھی باقی رکھنا ہے. تو دونوں کے نتیجے میں ہمارے اپنے خیال ہے کہ جنگ بند ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آئے گا، عراق کے اندر جنگ بند ہونے کا. اور یہ پھر اس اپرچونٹی کا انتظار کریں گے کہ اگر عراق کے اندر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے جس کے ذریعے سے کبھی ایران کے اوپر حملہ کرنا ممکن ہو، تو اس سے استفادہ کیا جائے. کس کا نام استعمال کر کے جنگ رہے گی، اور کس کا نام استعمال کر کے جنگ آگے بڑھائی جائے گی؟ ابھی تو ان کے پاس دو تین نام ہیں جن کے اوپر گزارا کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ، اور میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ کیس اسٹڈی کے لیے کتنا اچھا ہے کہ کوئی القاعدہ کو شروع سے اسٹڈی کرے، یعنی اس بات کو اسٹڈی کرنے کے لیے کہ دنیا میں دھوکہ دہی کس طرح سے کی جاتی ہے. بہترین کام یہ القاعدہ کو اسٹڈی کیا جائے، کہ یہ دیکھا جائے کیسے بنائی گئی ہے، کیسے بڑھائی گئی ہے، کہاں تک پہنچا دیا گیا، کہاں کہاں استعمال کیا گیا، اور اب کہاں آہستہ آہستہ اس کو کم کیا جا رہا ہے. کہاں تک لے کے گئے، کہاں تک لے کے، یہ کہا کہ جو 9/11 کا کیس ہوا یہ صرف القاعدہ نے کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ القاعدہ اتنی مضبوط ہو گئی، پوری دنیا کے اندر اس کا نیٹورک بچ گیا، پھر عراق کے اندر بھی وہی تھے، سب جگہ وہی تھے. اب آہستہ آہستہ پھر دوبارہ سے نیچے آنا شروع ہو گیا معاملہ، اور اب ایکسپٹ کر لیا کہ نہیں، عراق کے اندر القاعدہ کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے. آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں ختم ہونا شروع ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اب نیا کوئی اور سبسٹیٹیوٹ چاہیے ان کو. اس کا مطلب یہ القاعدہ کا ڈرم بہت ہو گیا ہے، اب کوئی نئی چیز چاہیے ہوگی. بعض اوقات مائک کے ساتھ یہی ہوتا ہے، کبھی پتہ نہیں چلتا اس کو بہت نیچے کر لیا گیا ہے یا اوپر کر لیا گیا ہے. میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں اس کو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد تو ہمارا اپنا خیال ہے کہ اب جو ہے وہ القاعدہ کی جگہ کچھ اور نام بھی لانے کی کوشش کریں گے. ابھی تک تو القاعدہ کا معاملہ چلتا رہا, اس سے انہوں نے استفادہ بھی کر لیا. ایک چیز القاعدہ کے ہاتھ میں ابھی تک نہیں, یعنی یہ مشہور نہیں کیا کہ یہ بھی ہے القاعدہ کے ہاتھ میں, صحیح ہے, اور وہ چیز ایٹمی توانائی ہے. ابھی تک کوئی ایسا گروپ مشہور نہیں کیا جس کے پاس ایٹمی توانائی ہو. میرا اپنا یہ خیال ہے یہ وہ خالی جگہ ہے جو اب بھر جانی چاہیے. میرا اپنا یہ خیال ہے اب کوئی ایسا گروپ اٹھے گا, یا القاعدہ یا القاعدہ کا جیسا کوئی اور, جس کے بارے میں یہ مشہور کریں گے کہ اس کے پاس ایٹمی توانائی ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ آخری دفعہ ایٹمی توانائی کے نام پہ کس کا کام خراب ہوا ہے؟ عراق کا. کہا کہ عراق کے پاس وہ ایٹمی توانائی ہے جس کے ذریعے وہ 20 منٹ کے اندر پوری دنیا کا خاتمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر حملہ ہو گیا, جنگ ہو گئی, ہینس بلکس کا آج بھی ذکر ہوا کہ وہ اس وقت بھی اس کمیشن کا وہ تھا, سربراہ تھا, اور مسلسل کہہ رہا تھا کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے, ہمارے انسپیکٹرز نے دیکھا اس کام کو, ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جنگ کر لی گئی, بعد میں سب پتا چلا وہ ڈوزے جو تھا وہ غلط تھا, وہ فائل غلط تھی, سب کچھ غلط ثابت ہوا. وہ سائنٹسٹ جو انگلینڈ کا تھا اس کو مجبور کر کے کوئی اعتراف لیے گئے تھے, اس نے بعد میں خودکشی کر لی, جو کچھ بھی ہوا. اب یہ ہے کہ میرا اپنے خیال ہے بس یہ ایک جگہ ابھی باقی ہے کہ کوئی ایک ایسی آرگنائزیشن مشہور کی جائے, اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہو, جس کے بارے میں یہ شواہد ڈھونڈ لیے جائیں کہ اس کے پاس ایٹمی توانائی ہے. اور وہ ایٹمی توانائی کہاں سے آئی ہے اس کے پاس؟ ایران کے پاس, صحیح ہے, وہ ایٹمی توانائی ایران کے پاس سے آئی ہے. تو اس کے لنک کو استعمال کر کے پھر ایران کے اوپر آیا جائے. کیوں؟ نارمل راستے میں ایران کنٹرول میں نہیں آیا, یہ تو طے ہو گیا. جتنا بھی طاقت استعمال کی, کہا بھائی یہ حزب اللہ کے حامی ہیں, حزب اللہ کی پاپولرٹی شوٹ کر گئی دنیا کے اندر, حزب اللہ اتنی مشہور ہو گئی کہ اب اس کے نام پر بدنام کر کے اس کو ایران کو مجبور کر لینا کہ اس کو ہم گرفت میں لائیں گے, ممکن نہیں رہا. کہا یہ مڈل ایسٹ کے پیس پروسیس کے مخالف ہیں, وہ پیس پروسیس خود ہی چل نہیں پا رہا, وہ مرتا رہتا ہے, گھسٹتا رہتا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو پایا. تو جتنے بھی الزام لگائے, یہ دہشت گردی کے حامی ہیں, یہ ہیں, یہ وہ ہیں, تمام الزامات جتنے بھی استعمال ہونے تھے وہ سب ہو گئے. اب کیا رہ گیا؟ اب یہ میرے خیال میں ایک چیز رہ گئی ہے, اب اس کو کہیں نہ کہیں استعمال ہونا ہے. یعنی میرا اپنے خیال ہے کہ اگلے چند مہینوں کے اندر ایسا کوئی گروپ بنے گا مسلمانوں کا, یہ لوگ بنائیں گے, جس کے بارے میں مشہور کریں گے کہ ایٹمی توانائی ہے, جس کے بارے میں مشہور کریں گے اس کے ایران کے ساتھ لنک ہیں, اور اس کے بعد اس کو ثابت کریں گے کہ اس نے ایٹمی توانائی ایران سے حاصل کی ہے, اور اس کی بنیاد پر پھر کسی اور جگہ کے اوپر آپریشن کرنے کی کوشش کریں گے. یہ کام کیوں کریں گے؟ یہ میرا اپنے خیال ہے اسی وجہ سے کریں گے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راہ نجات نہیں ہے, ان کے پاس اپنی زندگی کو بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. یا یہ ظلم سے دستبردار ہو جائیں, یا یہ جنگ کرتے رہیں اور دوسروں کو قتل کرتے رہیں. یہ ظلم سے دستبردار نہیں ہوں گے چونکہ یہ شیطان صفت بنے ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے یہ مسلسل جنگ کریں گے, اور مسلسل جنگ کرنے کے لیے مسلسل بہانے بنائیں گے, مسلسل بہانے بنانے کے لیے اس بہانے کو اب استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے مقابلے میں ایران کیا کرنے کی کوشش کرے گا؟ ایرانیوں نے ایک ٹارگٹ کیا ہے, اور ان کے کچھ حامی بھی ہیں, علیکم السلام, ان کے کچھ حامی بھی ہیں مغربی ممالک کے اندر, اور وہ یہ ہیں کہ اگر ایٹمی توانائی پر امن مقاصد میں استعمال ہو تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ پوری دنیا استعمال کر رہی ہے ان کے بقول, مثلا امریکہ خود کہتا ہے کہ ہاں ہم ایٹمی توانائی کو استعمال کرتے ہیں, لیکن ہم جنگی مقاصد میں بھی استعمال کرتے ہیں چونکہ ہم عقل مند ہیں اور آپ لوگ چونکہ بے وقوف ہیں, تو اگر آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو آپ اس کو غلط وقت میں استعمال کریں گے. آپ ایٹمی توانائی کو پرامن میں بھی استعمال نہ کریں. لیکن دلیل کیا دی جا رہی ہے؟ دلیل یہ دی جا رہی ہے ہم عقل مند ہیں, ہم پرامن بھی استعمال کریں گے اور جنگی بھی استعمال کریں گے, چونکہ ہم عقل مند ہیں ہم دیکھ داغ کے استعمال کریں گے. آپ بے وقوف ہیں, چونکہ آپ بے وقوف ہیں لہذا آپ نہ جنگی استعمال کریں, وہ تو آپ ہرگز نہ کریں, آپ پرامن بھی نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے پرامن بھی کیا تو چونکہ آپ بے وقوف ہیں آپ کسی بھی وقت اس کو جنگی میں استعمال کر لیں گے, لہذا آپ نہ یہ کریں گے نہ وہ کریں گے. اچھا اب یہ بہت ناقص دلیل ہے, یہ دلیل اتنی پاگل پنے کے اوپر ہے کہ اس کو دنیا کا ہر انسان سمجھ جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ تو واضح دھوکہ ہے. تو اس دھوکے کے خلاف میں اب کچھ نہ کچھ ایسا کام کرنا پڑے گا جس میں ان کو, مثلا ایرانی کی کوشش یہ ہے کہ دنیا کو ثابت کریں گے بھائی ہم پرامن ہیں, چونکہ ہم پرامن ہیں اور ہم ذمہ دار ہیں تو ہم آپ کو بھی پرامن ٹیکنالوجی دے سکتے ہیں. اب ایرانی اس بات کی کوشش کریں گے کہ مثال کے طور پر ایٹمی توانائی کا جو کمیشن ہے اس کے ساتھ مل کر, چند دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر پوری دنیا کو سستی آزاد ایٹمی توانائی فراہم کر دی جائے. اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ جو امریکہ کے پاس ایٹمی اسلحے کو استعمال کرنے کی اونلی طاقت ہے, انحصاری طاقت, کہ بس ایکسکلوسیولی ان کے پاس یہ رائٹ ہے, ان کا یہ رائٹ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا, ان کی طاقت کا ڈھونگ لوگوں کے ذہنوں سے اترنا شروع ہو جائے گا. میرا اپنے خیال ہے اگلے چند وقتوں میں, جس میں ممکن ہے 2-3 سال لگ جائیں, ایرانی بھرپور کوشش کریں گے عرب ایٹمی توانائی پر جائیں, بھرپور کوشش کریں گے ایرانی کہ عرب ایٹمی توانائی پر جائیں. اس سے بہت فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو عرب یہ سوچ رہے ہیں کہ ایرانیوں کے پاس ایٹمی توانائی ہے ہمارے پاس نہیں ہے, ایرانی خود ان سے کہیں گے تم بھی رکھو, تو ان کو اعتماد حاصل ہوگا کہ ایرانی ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لیے اس کو اپنے پاس حاصل نہیں کر رہے. پھر دوسرا معاملہ ہے عرب حکمرانوں کے اندر اعتماد کی کمی ہے, چونکہ عوام سے نہیں نکلے, خاندانی اور قبیلے کی بنیاد کے اوپر حکمران ہیں, ان کے اندر اعتماد کی کمی ہے. اس اعتماد کی کمی کے لیے یہ اسلحے خریدتے ہیں. امریکہ کی اسلحے کی صنعت کو سب سے زیادہ فائدہ عربوں کے اسلحہ خریدنے سے ہوتا ہے. ایرانی یہ چاہیں گے اس کا دروازہ کسی طریقے سے محدود کر دیا جائے, تو اس کا ایک ذریعہ یہ ہوگا کہ عربوں کے حوالے ایٹمی توانائی کی جائے. اگر عربوں کے پاس ایٹمی توانائی رہے گی, میرا اپنا یہ خیال ہے اس سے کوئی بڑا تھریٹ, کوئی بڑا نقصان حاصل نہیں ہوگا, بلکہ ایک مفید کام یہ ہوگا کہ عربوں کے ذہنوں میں جو ایران فوبیا بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے اس سے ان کو نجات ملے گی, اور امریکہ کا جو مکمل اقتدار عربوں کے اوپر ہے شاید اس کو بھی کم کرنے میں تھوڑی بہت مدد حاصل ہوگی. درود بھیجے گا محمد علی محمد. بس دو پیرلل کام ہوں گے جو انجام پائیں گے ابھی تک جو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک طرف امریکہ کی اقتصادیات ہے جو ڈوبنے کی طرف جائے گی, مزید ڈوبنے کی طرف جائے گی, مزید امریکہ کی ملیٹنسی بڑھے گی, یعنی وہ فوجی گری کی طرف اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کریں گے, مزید دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے, لیکن فی الحال کوئی جگہ ان کو نظر نہیں آئے گی, تو وہ بہانے بازی کرنے کی طرف جائیں گے ایٹمی توانائی کے بہانے سے. دوسری طرف سے ایرانی اپنے لیے بہترین حل یہ دیکھیں گے کہ وہ ایٹمی توانائی کو فروغ دے دیں, وہ ایٹمی توانائی کو پھیلانے کی کوشش کریں. تو ہمارے خیال میں یہ دو ٹرینڈز اگلے سالوں کے اندر حکمران ہوں گے کہ امریکہ ایٹمی توانائی کے ذریعے ایران پہ دباؤ دینے کی کوشش کرے گا, اور ایران ایٹمی توانائی کو لوگوں تک پہنچانے کی, آسان طریقے سے پہنچانے کی کوشش کرے گا, تاکہ وہ معاملہ ختم ہو جائے جو امریکہ نے لوگوں کے درمیان مشہور کیا کہ ایران اپنے لیے کر رہا ہے. سب یہ لمبی مدت کی کارروائی جو ہوتی رہے گی. اب آئیے پاکستان کی طرف, یہ جو پاکستان میں ہوگا یہ کیا ہوا. پاکستان میں دو مشکلات ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, ایک مشکل پیپرز میں ہے, ایک مشکل پیپرز میں نہیں ہے. جو مشکل پیپر میں ہے وہ ہماری سیاست ہے, اور جو مشکل پیپر میں نہیں ہے وہ ہماری معیشت ہے. ہم لوگ معاشی اعتبار سے بہت خطرناک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہم لوگ معاشی اعتبار سے بکنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں. بکنے کے لیے تیار کیا مطلب, ہم لوگ اس جگہ پر ہیں کہ اگر اس وقت کوئی پیسہ خرچ کرے تو جو رہا سہا کنٹرول ہو وہ بھی لے لے. ہم لوگ ایک ایسی جگہ پر ہیں, اور یہ جو ہمارا سیاسی بحران ہے جس کا ابھی حل ہونے کا فی الحال میرا خیال میں امکان نظر نہیں آتا, کیونکہ یہ جو دو آفیسز ہیں ہمارے پاس, یعنی پولیٹیکل پارٹیز اور پریزیڈنٹ, یہ تھوڑا سا ابھی ٹسل میں کریں گے. کیا ایک دوسرے کو, ظاہر ہے کہ ابھی اس وقت جو امکان ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ مشرف کو ایسی کارروائی کریں کہ وہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر لیں یا کیبنٹ کو ختم کر دیں اور مثال کے طور پر وزیر اعظم کو ہٹا دیں, اس بات کا تو فی الحال کوئی امکان نہیں ہے. کیا کوئی امکان ہے کہ پارلیمنٹ کوئی ایسی کوشش کر لے کہ صدر کا مکمل خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائے, مثال کے طور پر ججز کی بحالی ہو جائے, ججز بحال ہونے کے بعد جتنے بھی انہوں نے حکم نامے جاری کیے ہیں من جملہ اپنی مدت کو دوبارہ ایکسٹینڈ کرنے کا, اور پرانی پارلیمنٹ سے وعدہ, پرانی پارلیمنٹ سے جو انہوں نے ایکسٹینشن کا پیریڈ لیا تھا وہ تمام کا وہ ساری منسوخ ہو جائیں. ہمارے خیال میں اس کا امکان بھی بہت کم ہے, ہمارے خیال میں اس کا امکان بہت کم ہے. بس اگر کوئی یوں سوچ رہا ہے کہ اگلے چند مہینوں کے اندر پارلیمنٹ مشرف کے خلاف کارروائی کر کے, صدر مشرف کے خلاف کارروائی کر کے صدر مشرف کا خاتمہ کر پائے گی, ہمارے خیال میں اس کا امکان کم ہے. کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ مشرف خود استعفیٰ دے دیں؟ کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ صدر مشرف خود استعفیٰ دے دیں؟ ہاں, ایک تو یہ کہ یہ پاکستان میں آج تک نہیں ہوا ہے کہ کوئی پولیٹیشین دبا اور دبنے کے بعد خود سے چلا گیا, یہ ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں, ٹھیک ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پرویز مشرف کے پاس ابھی بھی امریکہ کی کافی سپورٹ ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, سیاسی جماعتیں بظاہر متحد ہیں کیا واقعاً متحد ہیں؟ یہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ بظاہر متحد ہیں، ٹو تھرڈ میجورٹی ان کے پاس ہے، لیکن کیا یہ متحد ہیں؟ یہ سب کو پتا ہے یہ متحد نہیں ہیں. ابھی اپنے آپ سے پوچھئے گا، کیا یہ اس قابل ہیں کہ ملک چلا لیں؟ اس میں یا دو تین اوپینین دوں گی، بہت کم لوگ کہیں گے کہ ہاں ہمیں اعتماد ہے اگر مشرف ہو یا نہیں ہو یہ ملک چلا لیں گے. ایک اوپینین یہ کہے گی نہیں، ابھی ثابت نہیں ہوا ہے کہ ملک چلا پائیں گے یا نہیں چلا پائیں گے، اور ایک اوپینین یہ کہے گی کہ ثابت ہوا ہوا ہے کہ نہیں چلا پائیں گے. ٹھیک ہے، ہمارا اپنے خیال ہے امریکہ اتنی جلدی اس نئے سیٹ اپ کے اوپر اعتماد نہیں کرے گا، امریکہ اتنی جلدی اس کے اوپر اعتماد نہیں کرے گا. اچھا یہ بھی سب جانتے ہیں جو لوگ اوپر آئے ہیں وہ کیا ہیں، انہوں نے 10 سال تک پاکستان کا جو حشر بگاڑا تھا وہ بھی امریکہ کی وجہ سے ہوا، وہ بھی سب کو ذہن میں ہے. یعنی 88 سے لے کر 98 تک جو 10 سال میں انہوں نے کیا تھا حشر، 4 حکومتیں تبدیل ہوئی تھیں، آپ کے ذہن میں ہے، 2 دفعہ یہ جا چکے ہیں آ چکے ہیں، تو یہ سب کو پتا ہے. اس کا مطلب یہ امریکہ اتنی جلدی ان کے اوپر اعتماد کر لے کہ اپنے پرانے مہرے کو جس کو وہ 10 سال سے رکھے ہوئے ہے اور باقاعدہ استعمال ہوا ہے اس کو وہاں سے ہٹا لے، اور ان لوگوں کو جن کا بڑا مبہم سا ایک اتحاد ہوا ہوا ہے ان کے اوپر اعتماد کر لے. کن کن چیزوں کے اندر؟ تمام کارروائیوں کے اندر، مثلا فوجی کارروائیاں ہو رہی ہیں یہاں پر، مختلف بہانوں سے پاکستان کے اندر دخالت، واضح طور پر دخالت ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں پر اعتماد کر لیں. کیا یہ ہوگا؟ ہمارے خیال میں اتنی جلدی ممکن نہیں ہے، اتنی جلدی ممکن نہیں ہے. اچھا ان لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ پولیٹیشینس کی، پولیٹیشینس کو ایک بات پتا ہے کہ امریکہ فی الحال مشرف کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، پولیٹیشینس کو اس بات کا انداز ہے، چاہے زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا جو کوئی بھی ہوں، سب کو اس بات کا انداز ہے ابھی امریکہ مشرف کے ساتھ اٹیچ ہے. یہ لوگ کیا چاہیں گے؟ یہ لوگ پہلے تو یہ چاہیں گے کہ امریکہ کو وہاں سے نکالیں اور اپنے ساتھ لگائیں. آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے امریکی اہلکار آئے اور انہوں نے پاکستان کی تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرز کے ساتھ گفتگو کی. اچھا یہ دنیا کے اندر اگر کہیں ہونا تو اس کو ہم کہتے ہیں سفارتی آداب کی خلاف ورزی، کہ مثلا باہر سے آ رہے ہیں لوگ بغیر کسی حکومتی چینل کے نیچے لوگوں سے مل رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز سے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس ملک کا حشر ہے، یعنی یہ ملک اپنی ابتری میں یہاں پر ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی وہ جو باہر سے آ رہے ہیں وہ کس نام پہ مل رہے ہیں، کیوں مل رہے ہیں، کیا ملک کے اندرونی معاملات میں دخالت اس سے بڑھ کر ہوتی ہے. ہر چیز طے کر رہے ہیں، ہر بات وہ طے کر رہے ہیں. یعنی جب وہ مرنے والی بینظیر صاحبہ تشریف لائی تھی تب باقاعدہ ڈیل کروائی تھی، اب باقاعدہ ڈیل کرنے کی طرف جا رہے ہیں، ہر چیز سامنے سامنے دخالت ہو رہی ہے، اور کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ بھائی اس کو اندرونی معاملات میں دخالت پھر اور کسے کہتے ہیں. تو وہ آئے ہیں، اب وہ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کی کیا ضرورت ہوگی؟ پہلے تو وہ ثابت کریں کہ ہم اس بات کے اہل ہیں کہ جو آپ ایجنڈا دیں گے اس ایجنڈے کو ہم سنبھالیں گے. پھر وہ اس بات کو ثابت کریں کہ جب ہم آپ کا ایجنڈا سنبھال سکتے ہیں اب آپ کو پریزیڈنٹ مشرف کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو وہاں سے ہٹا سکتے ہیں اور وہاں سے کوئی ایک اور عہدے کے اوپر کوئی ہمارا من پسند آدمی بٹھا دیں. تیسری بات، عوام کو وہ یہ ثابت کریں گے، چونکہ اب تک انہوں نے اس کے اوپر بہت سارے نعرے لگا دیے کہ ملک کے فیصلے باہر ہو رہے، تو وہ یہ ثابت کرنا چاہیں گے اب ہم ملک کے فیصلے خود کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بس پولیٹیشینس دو طرف سے مشکل میں پھنسیں گے، ایک طرف سے ان کو عوام کو یہ دکھانا ہے کہ فیصلے ہم کر رہے ہیں، دوسری طرف سے ان کو امریکہ کو یہ دکھانا ہے کہ جتنا تابعدار مشرف صاحب تھے ہم اس سے 2 قدم آگے ہیں، تاکہ شفٹ ہو، تاکہ وہاں سے وفاداری منتقل ہو کر ان کے پاس آئے. اس 2 کرائسس کو یہ سنبھالنے کی کوشش کریں گے. مشرف صاحب کے لیے بہترین حل کیا ہے؟ ہاں مشرف صاحب کے لیے میرا اپنا یہ خیال ہے بہترین حل یہ ہوگا کہ وہ کچھ امور ان کے حوالے کریں اور ملک کے اندر میس بچھا دیں، گڑبڑ کر دیں، جتنی گڑبڑ کرنی ہے کر دیں. کیوں؟ امریکہ کو ثابت کرے یہ نااہل ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، میں ہی وہ آدمی ہوں جس کے ساتھ تمہیں ڈیل کرنا پڑے گی. انتخابات سے اب تک کراچی میں 77 آدمی مارے گئے ہیں، موسٹ پروبیبلی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، 77 آدمی، پیپرز میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے، یعنی آ رہا ہے چھوٹی چھوٹی خبروں میں آ رہا ہے، کاؤنٹ بھی نہیں ہو رہا ہے کہ بھائی 77 مارے گئے ہیں انتخابات کے بعد سے اب تک ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے. کل 2 انٹیلیجنس کے بھی گئے، اب شاید معاملہ اٹھے گا. میرا اپنے خیال ہے اب میں نہیں کہنا چاہ رہا یہ کون کر رہا ہے، لیکن یہ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر میں پریزیڈنٹ صاحب کی جگہ پہ ہوتا تو میں گڑبڑ مچا دیتا، یعنی میں ایجنسی سے کہتا کہ ان کو سکھاؤ، ان کو دکھاؤ ملک تم نہیں چلا سکتے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب اپنی بھرپور طاقت استعمال کریں گے اور ملک کے اندر سکون نہیں ہونے دیں گے. اچھا، پریزیڈنٹ کے پاس بہت سارے انسٹرومنٹ ہونے چاہیے ان پارٹیز کے اندر، یعنی خود پیپلز پارٹی کے اندر، خود نواز شریف کی پارٹی کے اندر، مختلف پارٹیز کے اندر پریزیڈنٹ کے پاس انسٹرومنٹس ہونے چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ان کی بات کہنے کی طاقت رکھتے ہوں. میرا اپنے خیال ہے اگر وہ لمبی مدت کی کارروائی پہلے سے سوچے ہوئے ہوں گے تو انہوں نے یہ کام کیا ہوگا. تو اس وقت تو وہ لوگ بہت کچھ نہیں کر پائیں گے چونکہ امور جو ہیں وہ سارے رہبروں کے ہاتھ میں ہیں اس وقت، مثال کے طور پر زرداری کے ہاتھ میں یا نواز شریف کے ہاتھ میں. لیکن جیسے ہی تھوڑا سا وقت گزرے گا وہ جو انسٹرومنٹ ہوں گے پریزیڈنٹ کے وہ اندر سے کام کرنا شروع کر دیں گے. رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ ہم سیاسی اور معاشی کرائسس کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمارے خیال میں رزلٹ یہ ہے ہم ایک اگلے چند مہینوں میں بڑے میس کی طرف بڑھ رہے ہیں. بدقسمتی سے اس کو کوئی نہیں، یعنی کم لوگ ایڈریس کر رہے ہیں اس وقت، چونکہ ساری توجہات کیبنٹ کی تشکیل ہونے پر، پارلیمنٹ کی تشکیل ہونے پر، اس کے حلف اٹھانے پر ہے. مثلا کرائسز کہاں کہاں پر آنے والے ہیں؟ ٹریڈ ڈیفیسٹ، تجارتی خسارہ، ہمارا تجارتی خسارہ ملک کی ریکارڈ سرحد پر ہے اس وقت، ریکارڈ بن چکا ہے اس وقت. آپ کو پتا ہی ہے آج اسٹیٹسٹکس اگر آپ نے ڈاؤن میں دیکھے ہوں تو ہم ریکارڈ تشکیل دے چکے ہیں. بجلی کا بحران آپ فیل کر رہے ہوں گے، ابھی اے سیز چلنا شروع نہیں ہوئے اور ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں. جب یہ اے سیز چلنا شروع ہوں گے تب ہم کہاں پہنچیں گے اس کا آپ کو بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہے اور آگے اندازہ ہو جائے گا. اچھا، بجلی کے بحران کا مستقبل کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. صاحب، لبنان کے اندر داخلی جنگ ہوئی، سول وار ہوئی، تو لبنان کی جو سول وار ہوئی اس کے نتیجے میں انفراسٹرکچر بیروت کا ختم ہو گیا، تو کیا لوگوں نے بجلی استعمال کرنا بند کر دی؟ نہیں، بجلی استعمال کرنا، اس میں یہ ہوا کہ جتنے بھی ریزیڈینشیل کمرشل پروجیکٹ بنتے ہیں اپنے جنریٹر خود لگاتے ہیں، روڈ پہ بجلی نہیں ہوتی. ہمارا مستقبل بھی یہی ہے، ہر پروجیکٹ کے اندر اپنا بجلی کا جنریٹر ہوگا، اپنی بجلی خود پیدا. جو گھر ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ محلے محلے کی بجلی پیدا کریں گے. یہ کام ہم اور آپ کو آخر میں جا کر کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے 2010 تک آفیشلی پاکستان کے پاس بجلی نہیں ہے، 2010 تک آن پیپر بھی بجلی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے 2010 تک کوئی سکون نہیں ہے، یہی ہے، اس سے بدتر ہے. صرف 2010 کے بعد اگر ہر چیز صحیح گئی تو 6 مہینے ایسے ہیں جب ڈیمانڈ اور سپلائی میٹ ہو رہے ہیں، پھر دوبارہ پھر مائنس. آگے کب خراب ہوگا؟ پھر 2015 میں کہیں جا کر دوبارہ میٹ ہوں گے. اس کا مطلب ہے اگلے 7 سال تک آپ لوڈ شیڈنگ میں ہیں. یہ وہ بجلی کا بحران ہے جس کا ہمیں اور آپ کو. اچھا، ہم اور آپ لوڈ شیڈنگ میں کیا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم لوگ گرمی کھائیں گے، گرمی تو خیر کھائیں گے ہی کھائیں گے، اور جو بہت کچھ ہوگا وہ بھی آپ سوچیں. ٹریڈ ایکٹیویٹیز کے اوپر کیا فرق پڑے گا، انڈسٹریز میں کیا ہونے والا ہے، بزنسز میں کیا ہونے، یہ سب کچھ ہوگا. اس کا رائے حل کیا ہوگا؟ اس کا رائے یہ ہوگا کہ ہم سب لوگ اپنی اپنی جنریشن پہ جائیں گے، خود جنریٹ کریں گے. اچھا، اگر جنریٹ کریں گے تو فیول کیا لائیں گے؟ کیونکہ فیول پرائسز جو ہیں وہ رک نہیں رہی ہیں، فیول پرائسز $107 فی بیرل کے اوپر ہیں. ڈیزل بھی بڑھے گا، گیس بھی بڑھے گی، تیل بھی بڑھے گا. آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں ہم ہائی ٹیک ہو جائیں گے، ہم سولر انرجی استعمال کریں گے. عقل مند وہ ہے جو ابھی سے کر لے، عقل مند وہ ہے جو ابھی سے انویسٹمنٹ کر لے اور اپنے آپ کو اس عذاب سے باہر لے آئے، ورنہ اگلے کئی سالوں تک اس داستان سے باہر نکلنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو پائے گا. بہرحال یہ تو میں نے ایسے ہی تذکرہ تھا نرس کر دیا تاکہ آپ اگلے 4 مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. ہم لوگ مارچ کے اینڈ میں ہیں اس وقت. تقریباً کراچی میں گرمی کی ایک لہر آتی ہے 20 اپریل کے آس پاس، 20 اپریل کے آس پاس ایک لہر آتی ہے بڑی سخت قسم کی، اور یہ لہر جستہ گریختہ آتی جاتی آتی کب تک چلتی ہے؟ یہ ستمبر کے اینڈ تک چلتی ہے. صحیح ہے؟ اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، چھ مہینے کی ایکسرسائز کے لیے تیار ہو جائیے. یہ چھ مہینے آپ کو جھیلنا پڑیں گے. معاملہ سیاسی تجزیے کا تھا، لیکن میں نے کہا آپ کو جو آگے آنے والا ہے وہ تھوڑا سا اطلاع دیتا چلا جاؤں تاکہ آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ اس مشکل سے آپ کو اور ہمیں نجات دلائے. اب نہیں معلوم اس پہ درود بھیجواؤں یا نہیں بھیجواؤں، واقعی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن باہر درود بھیجیں محمد و آل محمد. اچھا، ہمارا یہ تو پریزیڈنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ تھا، تھوڑا بہت اکنامکس کی بات ہوئی، تھوڑا بہت اس کرائسس کی جو بجلی کا بحران رہے گا. پارٹیز کے درمیان کیا ہونے والا ہے؟ پارٹیز کے درمیان کب تک چلے گی بات؟ یعنی واقعی یہ جو اتحاد ہے ٹو تھرڈ میجورٹی، یہ واقعی چلنے والا ہے؟ میرا نہیں خیال پاکستان میں کوئی ایک پولیٹیکل آبزرور ہو جو یہ کہے یہ اتحاد چلے گا. سب جانتے ہیں اتحاد ٹوٹے گا، صرف یہ دیکھنا چاہیں گے کب تک چلے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم جس کے خلاف دشمنی کر رہے ہوتے ہیں اسی کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. ان کا اتحاد ایسا ہی ہے، جب تک مشرف ہے ان کا اتحاد ہے، جس دن مشرف گیا ان کا اتحاد ٹوٹ جائے گا. بس ان کا اتحاد کس کے خلاف ہے؟ مشرف کے خلاف. اور اتحاد کب تک رہے گا؟ جب تک مشرف ہے. یہ اس کرائسس کے اندر رہیں گے کہ انہوں نے اتحاد کیا تھا مشرف کو گرانے کے لیے، اور جس دن مشرف گرے گا خود ان کا اتحاد ٹوٹے گا. یہ ان کے ساتھ مصیبت رہے گی. میرا اپنا یہ خیال ہے فی الحال بات چلے گی، کیونکہ فی الحال مشرف نہیں جائے گا. میرا اپنا یہ خیال ہے. ایک چانس ہے دور کا جس کے تحت یہ سوچ سکتے ہیں کہ مشرف چلا جائے گا، بہت دور کی بات ہے. بس اگر کوئی یہ کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ مشرف کو اٹھا کے پھینک دیں گے، میرے خیال میں نہیں ہے. امریکہ اپنی وفاداری سوئچ کر لے گا، مشرف سے اٹھائے گا، سب کچھ ان کو دے دے گا، میرے خیال میں نہیں ہے. ایک چانس ہے، وہ چانس ایک بیس پر ہے کہ کیا مشرف اتنی ناک والا ہے کہ خود سے اتر جائے. یعنی مثال کے طور پر مشرف کے اندر ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں پرائیڈ، ایک غرور قسم کا، ایک اپنے اندر ایک غرور. بھٹو کے اندر بہت شدید تھا، یہ بھٹو کے اندر بہت شدید تھا. کیا اس کے اندر اتنا غرور ہے کہ یہ جب دیکھے کہ میں بہت ذلیل ہو رہا ہوں تو اتر جائے؟ ہاں، یہ وہ کوشچن ہے جو کریٹیکل ہے. کیا اتنا غرور رکھے گا اپنے اندر؟ اچھا، کیسے احساس کرے گا کہ میں ذلیل ہو رہا ہوں؟ انتخابات تو ہو گئے، اگر ذلت ہونی تھی تو یہ تو ہو گئی نا کہ مثلا آپ کو کوئی ووٹ ہی نہیں ملا آپ کی پارٹی کو، جو کیوں جس کو آپ سپورٹ کر رہے تھے. نہیں، ابھی وہ نہیں ہوا ہے. ابھی امریکہ کہہ رہا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، تو بے عزتی نہیں ہو رہی. امریکہ اعتماد دلا رہا نہیں، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ہے، ابھی اپنے آپ کو کھوکھلا احساس نہیں کر رہا. کھوکھلا کس دن احساس کرے گا؟ جب امریکہ یہ کہے گا اب ہمیں تمہاری زیادہ ضرورت نہیں ہے. کیا اس وقت اتنا پرائڈ لے گا کہ اتر جائے؟ اچھا، آپ اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا. میں اس بات کو 50-50 پہ رکھنا چاہ رہا ہوں، میں اس بات کو چانس میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آدمی شاید کر گزرے گا، شاید کر گزرے گا. اس کی دو تین وجوہات ہیں. تھوڑا سا اس کا فیملی سسٹم ہے، اس کا فیملی سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. میرا اپنے، ابھی آپ شاید اس بات کو ابھی ایکسپٹ نہیں کریں، کوئی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے 50-50% چانس ہے کہ اگر کسی وقت یہ احساس کرے کہ پبلک نے تو مجھے نہیں پسند کیا، نہیں کیا، پولیٹیکل پارٹیز نے پسند نہیں کیا، نہیں کیا، امریکہ نے بھی پسند نہیں کیا، اب میرا کوئی دیکھ بھال نہیں ہے، اور ظاہر آرمی سے تو میں پہلے ہی باہر آ چکا ہوں، اور کیانی انڈیپینڈنٹ رہے گا، کیانی بھی بہت زیادہ اس کے نیچے ماتحت ہو کر ظاہر کام نہیں کرے گا، کیا ایک موقع کے اوپر جب یہ تنہائی احساس کرے تو اترنا قبول کرے گا؟ پرائیڈ کا مسئلہ ہے، شاید قبول کرے. ایک اور مشکل ہے اس کے اندر، اگر اتر گیا بغیر سیکیورٹی کے تو کیسز کون کون سے چل سکتے ہیں؟ یہ مشکل ہے کہ اگر بغیر سیکیورٹی کے اتر گیا تو کیس بغاوت کا چلے گا، اور بغاوت کے کیس میں سزا موت ہے. صحیح ہے؟ کیا یہ اس رسک کو ایکسپٹ کرے گا کہ میں ایک ایسی حالت میں اتر جاؤں کہ میرے اوپر کیس چل سکتا ہو، اور وہ کیس بھی اتنا مزریبل کیس کہ جو اس کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کر دے، سزائے موت کے چینل کے اوپر لے جائے، بعد میں معافی کی درخواست کرے، شاید معاف کر دیا جائے، لیکن کیا اتنی بے عزتی برداشت کرے گا؟ نہیں. اتنی بے عزتی بھی برداشت نہیں ہوگی. بس اس کے لیے ٹائم بہت ٹف ہے. اس کا مطلب ہے ایک طرف سے ایک اندرونی پرائیڈ بھی ہے, ایک طرف سے حالات بہت خراب ہیں, سیکیورٹی کہیں سے مل نہیں پائے گی, بہت مشکل ہے. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یہاں آگ لگا دینی چاہیے. یہ وہ خطرہ ہے جو میرے سامنے ہے. میرے سامنے یہ خطرہ ہے. یہ بہت اونچی سطح پہ جا کے ڈرامہ کر سکتے ہیں. بہت اونچی سطح پہ جا کے کیا ڈرامہ کر سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کچھ نہیں کر سکتے, آگ لگا دو. آگ لگاؤ تاکہ اتنا میس پھیل جائے کہ کوئی پوچھنے والا نہ رہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ بینظیر کے مرنے کے بعد 3 دن تک پاکستان میں کیا ہوا, میں سمجھتا ہوں یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے تاکہ یہ ریئلائز کروایا جائے کہ مشرف کے خلاف اقدام نہیں ہو سکتا. اگر ہوگا تو ملک کا حشر یہ ہوگا. ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ اتھارٹیز نے جان بوجھ کر ملک کے اندر 3 دن تک کیاوس مچوایا ہے. جان بوجھ کر ملک کو 3 دن تک بے رحم بے آسرا چھوڑ دیا تاکہ یہ ثابت ہو کہ سینٹرل اتھارٹی اگر بیچ میں مداخلت نہ کرے اور ہٹ جائے تو پھر یہ حشر ہوگا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے یہ اسی چیز کو پھر ثابت کریں گے. اگر مشرف صاحب بہت مشکل میں پھنسے تو اسی چیز کو ثابت کریں گے کہ میرے بغیر ملک چلنے والا نہیں ہے. ان کے پاس پلس پوائنٹس بہت ہیں. اکنامیکل کرائسس ہے, پولیٹیکل کرائسس کسی بھی وقت پارٹیز کے درمیان ایجاد کیا جا سکتا ہے. اچھا ابھی تک میں ایک بات احساس کر رہا ہوں, پتہ نہیں آپ اس بات کو فیل کر رہے ہیں نہیں کر رہے. مجھے یوں احساس ہو رہا ہے مشرف انیشیٹو نہیں لے رہا ہے. کوئی صدر مشرف ریئیکشن میں کچھ نہیں کر رہے. یہ بات خطرناک ہے. اگر ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہم یہ احساس کرتے وہ جیتے مشرف نے کچھ کیا, پھر انہوں نے کچھ کیا, پھر اس نے کچھ کیا, پھر اس نے کچھ کیا, پھر اس نے کچھ کیا. یہ صاحب کچھ نہیں کر رہے ہیں ابھی. یہ ابھی کچھ نہیں کر رہے ہیں. دو باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو اتنا کمزور پڑ گیا کہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, یا کہ نہیں ناپ تول کر رہا ہے اور کسی ایسے موقع کے اوپر داخل ہوگا جب دیکھے گا کہ اب میں کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اس وقت وہ کرے گا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ سب کچھ بکھیر دو. پھر مجھے اس وقت جس بات کا خطرہ ہے وہ یہ ہے. بس یہ چلے جائیں تو افراتفری ہو سکتی ہے, یہ تو ہے, لیکن مشکل اس وقت ہوگی جب افراتفری جان بوجھ کر پھیلائی جائے اور وہ افراتفری ان کی طرف سے پھیلائی جائے تاکہ ملک کے اندر یہ ثابت ہو کہ ان کی بہت ضرورت ہے. ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ صاحب کہیں یہ حرکت نہ کر ڈالیں. بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی چلیں گی. مثال کے طور پر اگر یہ کرنا چاہیں گے تو کن ٹولز کے ذریعے کریں گے, کن ٹولز کو استعمال کریں گے؟ آرمی کو استعمال کریں گے, سروسز کو استعمال کریں گے. یہ میرا خیال ہے ابھی یہ چیزیں ڈسکس کرنے کی نہیں ہے, لیکن ہمارے خیال میں اس وقت جو پرابلم ہے وہ ملک کو لاحق یہ پرابلم ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اکنامیکل ڈاؤن فال اور سیکیورٹی کا رسک جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے. بس ہمیں یوں احساس ہو رہا ہے کہ ملک میں 3-4 مہینے اگلے سیکیورٹی رسک کے ہیں. ہمیں یوں احساس ہو رہا ہے کہ اگلے 3-4 مہینے سیکیورٹی رسک ہیں. اچھا ہم تو جب بھی سیکیورٹی رسک کو دیکھتے ہیں تو جو پہلی چیز ذہن میں آتی ہے وہ فرقہ واریت ہے. کیونکہ اگر اس ملک میں اگر کسی کو آگ بچھانی ہو تو سب سے اچھا فیول فرقہ واریت ہے. سب سے اچھا فیول, یعنی مجھے اس سے کم غرض ہے کہ یہ آگ پھیلانے آئیں گے تو کیا کریں گے, لیکن مجھے جو بڑی مشکل نظر آتی ہے وہ یہ کہ جب یہ آگ پھیلائیں گے تو اسلام کے نام پہ پھیلاتے ہیں یہ لوگ. مشکل یہاں پہ آتی ہے. تو کیا اگلے 3-4 مہینے میں کوئی ایسا ڈرامہ کر سکیں گے؟ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں انتخابات سے پہلے سے کہ اگر مشرف صاحب نے حالات کو اپنے ہاتھ سے نکلتے دیکھا تو وہ یہ رسک لیں گے, وہ یہ رسک لیں گے. اچھا گراؤنڈ کہیں پر تیار ہے کیا؟ بہت اسٹرانگ گراؤنڈ شمالی علاقہ جات میں تیار ہوا ہوا ہے. کئی مہینے سے وہاں پہ حالات خراب ہیں. ہنگو کے حالات آپ کو پتہ ہی ہیں کہ وہاں پر کتنا ہیوی ویپنری استعمال ہوا ہے گزشتہ 1 ہفتے کے اندر, اور مثلا جنگ مسلسل ہے ہی جاری, اور پارا چنار کے اندر بھی جو حالات رہے ہیں گزشتہ چند مہینے کے اندر وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے سال 17 ربیع الاول سے لے کر اب تک وہاں پہ حالات جو ہیں وہ اپنے صحیح موڑ کے اوپر نہیں آئے. تو بہت اسٹرانگ بم تیار ہوا ہوا ہے. اگر پھیلانے کی بات آئے تو بم تیار ہے, اس کو وہاں سے نکال کے پھیلایا جا سکتا ہے, مختلف جگہوں کے اوپر لایا جا سکتا ہے. بس کیا ڈر ہے؟ اب سارا کچھ جمع کر لیجئے. ایک ڈر پاکستان کے اندر ہے کہ اگر یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئی, پریزیڈنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کا کرائسس سالو نہیں ہوا تو انسٹیبلٹی آئے گی, سیکیورٹی ختم ہوگی اور وہ جو سیکیورٹی ختم ہوگی وہ موسٹ پروبیبلی اس قسم کے کاموں سے ہوگی. اس کا ایک رسک ہے ہمارے پاس. اکنامیکل کنڈیشن اچھی نہیں ہے, اگلے 3-4 مہینوں میں ہمیں اس کا برڈن فیس کرنا پڑے گا. اسپیشلی کب فیس کریں گے؟ اسپیشلی جون کے بعد جب نیا بجٹ آئے گا, اسپیشلی اس وقت. کیوں؟ پچھلے سال کا بجٹ ہیوی ڈیفیسٹ دے گا. ابھی اس وقت مارچ کا اینڈ ہے, اپریل میں 2 مہینے کے اینڈ پر ہیوی ڈیفیسٹ آ رہا ہے پیچھے سے جو آ رہا ہے. میں ایئر اینڈ کے اوپر جا کر وہ ڈکلیئر ہو جائے گا کہ بہت ہیوی ڈیفیسٹ ہے. اس ہیوی ڈیفیسٹ کو اوور کم کرنے کے لیے نئے بجٹ کے اندر کاروائیاں ہوں گی, اور ہم ابھی ہم جو بجٹ آنے سے پہلے 2 پرائز ہائیک دیکھ رہے ہیں آئل کے اندر, جو انہوں نے نہیں کہا کہ ہم بجٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو بجٹ کی وجہ سے کیا ہونے والا ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے ہمیں جو اصلی برڈن سمجھ میں آئے گا وہ جولائی کے اسٹارٹنگ میں سمجھ میں آئے گا. تو آج کا سیشن اچھا نہیں ہے, آج کا سیشن بدخبریوں کا سیشن ہے. ایک خوشخبری رہی ہے کہ امریکہ فی الحال جنگ نہیں کر پائے گا, لیکن بدخبریاں ٹھیک ٹھاک ہیں کہ پاکستان کے اندر صورتحال جو ہے وہ بہت مناسب صورتحال نہیں رہے گی. بہرحال ملک ہونے کے ناطے اس لیے عزیز ہے کہ یہاں پر مسلمان بس رہے ہیں, ان کی جان مال عزیز ہے, ان کی عزت عزیز ہے. شاید ہم لوگ وہ کلاس نہیں ہوں جس کے اوپر بوجھ پڑے تو بوجھ کو فوراً احساس کریں, ہم وہ کلاس ہوں جس کے اندر بفر کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن بہت بڑی کلاس ہے جس کے پاس بوجھ برداشت کرنے کے لیے ہڈی کے سوا کچھ نہیں ہے. اب مزید بوجھ اس کی ہڈی چکنا چور کرے گا. تو بدقسمتی سے یہ بوجھ اس کے اوپر جولائی کی سٹارٹنگ میں بہت سختی کے ساتھ آئے گا. خدا ان بیچاروں کی حفاظت کرے گا. اچھا, میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی سوشل ورک کے اندر آنا چاہتا ہے یہ ٹائم ہے, کیونکہ یہ لوگ مصیبت میں پڑیں گے. جو ہماری لوور کلاس ہے یہ سخت مصیبت میں پڑیں گے, اسپیشلی جو ہماری لوور مڈل کلاس ہے جو ایکچولی وائٹ کالر ہے وہ انتہائی سخت مصیبت میں پڑ جائے گی, کیونکہ وہ اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر پائے گی. کیونکہ لوور کلاس جو بالکل لوور کلاس ہے وہ چیخ مار کے روڈ پہ آ سکتے ہیں. جو ہماری لوور مڈل کلاس ہوتی ہے وہ وائٹ کالر ہوتی ہے, اس کے پاس بفر کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہوتی اور وہ اپنے وائٹ کالر کی وجہ سے ہاتھ بھی نہیں پھیلا پاتے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی سوشل ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے یہ ٹائم ہے کہ آپ مزید ویٹ نہ کرے اور فوراً لوگوں کی زندگیوں کے اندر تھوڑا بہت ریلیکسیشن کریٹ کرنے کے لیے کوئی کام اگر کسی کے ذہن میں ایکٹیویٹی آتی ہے تو وہ میدان کے اندر آ جائے, کیونکہ ہم 3-4 مہینے کے اندر اگر سیٹ اپ بھی کریٹ کر پائیں تو لوگ کرنچ میں آئیں گے, سخت مصیبت میں آئیں گے. اگلے سالوں میں کیا ہوگا, اگلے سالوں میں جو کچھ ہوگا وہ ڈیپینڈ کرے گا پوری دنیا کے اوپر. پوری دنیا کا سینیریو اگر اچھا رہا تو اس کا بھی اچھا رہے گا, اور اگر برا رہا جو بظاہر چانس زیادہ لگتا ہے تو پاکستان میں بہرحال صورتحال اچھی نہیں ہے. ہم لوگ, میں بتا رہا ہوں, ہم لوگ وہ کلاس نہیں ہے جو برڈن دیکھ رہے ہیں, ہمارے پر برڈن نہیں ہے. مثال کے طور پہ ابھی جیسے دوست نے کہا کہ آئل پیٹرول 60 تھا پچھلے سال اس ٹائم پر, اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر, اور اب 107 ہے. اس کا جو امپیکٹ آیا وہ آیا ہے ہمارے اوپر, لیکن ہم نے اتنا زیادہ فیل نہیں کیا ہے. لیکن بہت ساری کلاسز ہیں جو فیل کر رہی ہیں, بہت ساری کلاسز ہیں جو کرنچ کے اندر بالکل فیل کر رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے اس وقت ایکٹیویٹی کی گنجائش ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. Why US would do war with Iran? Why not other country? اس کے اوپر ہم پہلے کافی بات کر چکے ہیں, لیکن برا نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایک دو تین جملے میں اشارہ ہو جائے. دولت جہاں جمع ہوئی بھی ہو اور عالمی استکبار کے کنٹرول میں نہ ہو, وہ جگہ وہ ہے جہاں پہ حملہ ہونا چاہیے. دولت اگر ایسی جگہ پر ہو جو عالمی استکبار کے کنٹرول میں ہو تو وہ تو عالمی استکبار کی اپنی دولت ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی کہے دبئی, البتہ دبئی میں اتنی دولت نہیں ہے جو امریکہ کی مشکل کو حل کر لے, اتنی دولت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ دبئی, تو دبئی وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ جنگ کی ضرورت ہو, وہ عالمی استکبار کے کنٹرول میں ہے, بس وہ دولت وہ نہیں ہے جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر کوئی ایسی دولت حساب کریں جو دولت ہو اور عالمی استکبار کے کنٹرول میں نہیں ہو, تو وہ ایران ہے جو ان کے نیٹ میں نہیں آ رہے اور دولت بے تحاشا ہے وہاں پر. اس خاطر ایران ٹاپ ٹارگیٹ ہے. سیکنڈ ٹارگیٹ اگر کوئی بنائے تو سعودیہ ہے, کہ اگر امریکہ کو کچھ کرنا ہے تو اب سعودیہ پھر کسی حد تک کنٹرول میں ہے کہ اس کی دولت بہرحال امریکہ کے نیٹ کے اندر ہے, کسی حد تک کنٹرول میں ہے. لیکن ایران وہ نیٹ جگہ ہے جو بالکل کنٹرول کے اندر نہیں ہے, اس وجہ سے وہ ٹاپ ٹارگیٹ ہے. اور باقی جو اس کے مسائل ہیں, افکار, خیالات, نظریات, وہ ظاہر علیحدہ ہیں. اور اس کے پیچھے مسائل جو آپ کو یاد ہو, اگر ہم نے کہا ہو کہ عراق پہ حملہ کیوں ہوا ہے, تو ہم نے تفسیر آئل تھی اور اس کے بعد کچھ اور بھی تھے. آج لگتا ہے کچھ نئے لوگ آئے ہیں کیونکہ سوال ذرا سے نئے نئے ہو رہے ہیں. مسٹر زرداری سیمز ٹو بی اے ریلیجیس پرسن, واٹ ڈو یو تھنک؟ اگر کوئی دین ہو جس میں 10% بھتہ لینا جائز ہو تو یہ اس کا متقی پرہیزگار ہے. اگر کوئی دین ہو جس کے اندر اخلاقی ویلیوز کو پارا پارا کرنا واجب ہو تو یہ اس کا چیمپئن ہے. دین, لبنان میں صدارتی انتخابات کے التوا اور عماد مغنیہ کی شہادت کے اصل محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ عماد مغنیہ کو شہید کر کے اسرائیل کو کیا فائدہ حاصل ہوئے؟ بہترین کام یہ کہ اس میں سید حسن نصر اللہ کی جو تقاریر ہیں ان کے اوپر غور کیا جائے, جو انہوں نے مختلف مناسبتوں سے سلسلے میں کی ہیں. ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ اس بات کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہو رہے ہیں. انتخابات کا معاملہ تو بہت, اس کے اوپر کافی گفتگو ہوئی بھی ہے پہلے بھی ہمارے درمیان, کہ لبنان کے انتخابات کیوں ملتوی ہونے. امریکہ ایک کرائسس چاہتا ہے لبنان کے اندر. امریکہ ہر صورت میں لبنان کے اندر ایک کرائسس چاہتا ہے. کیوں؟ ہم نے پہلے اس کے اوپر عرض کیا کہ بتائیے, وہ فنڈامنٹلز ہیں جو بعض اوقات بار بار دہرانے پڑ جاتے ہیں, کہ امریکہ کا ایران پر حملے کا جو پلان ہے اس میں پہلا مرحلہ لبنان ہے, حزب اللہ ہے. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ عالمی استکبار کبھی بھی ایران پر حزب اللہ کے بغیر حملہ نہیں کرے گا. یعنی حزب اللہ ہو اور وہ ایران پر حملہ کریں, وہ یہ نہیں کریں گے. سب سے پہلے حزب اللہ کا خاتمہ چاہیں گے, اس کے بعد ایران پر حملہ کریں گے. تو وہ لبنان کے اندر ایک کرائسس تیار رکھنا چاہیں گے جس کی مدد سے جب ضرورت پڑے وہ لبنان کے اندر حملہ کر سکیں. لبنانی ان کو موقع نہیں دینا چاہ رہے, لہذا سید حسن نصر اللہ نے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ کی شپ لگی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ شپ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کا مطلب ہم یہ نہیں لیں گے کہ ابھی شپ پانی کے اندر ہے, پھر وہ ساحل کے اوپر آئے گی, پھر ان کے فوجی اتریں گے, پھر وہ فوجی مارکے میں داخل ہوں گے. نہیں, یہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں شپ لگ گئی اس کا مطلب ہے آپ نے جنگ شروع کی ہے. ایک جنگ وہاں پر شروع ہوئی ہے اور ایک جنگ سیکرٹ سروسز کے اندر شروع ہوئی ہے عماد مغنیہ کی شہادت کے ذریعے سے. وہ حزب اللہ کو میدان جنگ میں ہر صورت میں اتارنا چاہ رہے ہیں, ہر صورت میں اتارنا چاہتے ہیں کہ حزب اللہ میدان جنگ کے اندر کودے. اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ شروع کرنے والے حزب اللہ ہوں. حزب اللہ نہیں چاہیں گے کہ وہ جنگ شروع کرنے والے ہوں, وہ نہیں چاہیں گے. وہ سگنل جس بات کے دے رہے ہیں, جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتی ہے حزب اللہ کی اسٹریٹجی, وہ اسرائیل کو ناقابل تردید سگنل دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے جنگ کرنا ہے تو ہم کریں گے, لیکن اگر آپ نہیں کریں گے ہم شروع نہیں کریں گے, ہم شروع نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کرنے کے موڈ میں ہیں تو ہم پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے. تو میرا اپنے خیال ہے وہ ناقابل تردید سگنل دینا چاہتے ہیں کہ ہم جنگ شروع نہیں کرنا چاہتے, لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یقیناً جنگ کرنا چاہتے ہیں. اب اس سگنل کو کہاں تک لے کر جائیں گے, جنگ کو کہاں سے شروع کریں گے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے حزب اللہ نہیں چاہے گی کہ وہ جنگ شروع کرنے والے بنے, چونکہ لبنان میں ان کی پاپولرٹی بہت زیادہ ہے. وہ اس پاپولرٹی کے سہارے امریکہ کا مقابلہ کرنا چاہیں گے. اب یہ کہ یہ جسے کو کہتے ہیں وار آف نروز, اعصاب کی جنگ ہے. اس اعصاب کی جنگ میں ایرانی بہت ماہر ہیں. میرا اپنا خیال ہے حزب اللہ کافی ماہر ہیں. اب دیکھیں کب تک چلتی ہے. اسرائیل نے حزب اللہ پر عراق میں بھی معاونت کرنے کا الزام لگایا ہے. کیا یہ وہی قدم نہیں ہے جس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں کہ اسرائیل اب چاہے گا امریکہ باقاعدہ طور پر اس جنگ میں شریک ہو, یعنی حزب اللہ کے خلاف؟ ہو سکتا ہے, لیکن یہ بہانہ وہ نہیں ہے جس سے امریکہ کو حزب اللہ پر حملہ کرنے کا جواز ملے, کیونکہ عراق پرانا کیس ہو گیا ہے. القاعدہ تھی, ثابت ہوا کہ نہیں ہے. ایٹمی اسلحہ تھا, ثابت ہوا کہ نہیں ہے. اب کہیں حزب اللہ ہے, بعد میں ثابت ہو کہ نہیں ہے, یہ وہ جواز نہیں ہے. کوئی بڑا کام ہوگا, مثلا وزیر اعظم مار دیا, اس سے بڑا کوئی کام ہوگا کیا؟ ہاں, مثال کے طور پر وہ چاہیں گے حزب اللہ اس سے بڑھ کر کوئی کام کرے. حزب اللہ کرے گی؟ حزب اللہ کیوں کرے؟ حزب اللہ کے پاس جواز ہے ان کے پاس شہرت ہے, ان کے پاس پبلک سپورٹ ہے, وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ جنگ شروع کر کے عوام کی نظر میں جنگ شروع کرنے والے بنے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے وہ کبھی بھی کھلی جنگ شروع نہیں کریں گے. ابھی انہوں نے سیکرٹ سروسز کے لیول پہ جنگ شروع کی ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ سیکرٹ سروسز کے لیول پہ جنگ کرنا چاہتے ہو ہم بھی کریں گے, وہ کریں گے اس جنگ کو, لیکن کھلی جنگ جو شہروں کے درمیان ہو جائے میرے خیال میں حزب اللہ کبھی بھی شروع نہیں کرے گی. اس کے پاس بہت کچھ ہے ابھی. ہاں انہوں نے کہا کہ رہبر معظم نے جو سال کا اعلان کیا ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. How do we go ahead under the umbrella of innovation and prosperity? آپ اس کو کیسے ترجمہ کریں گے؟ مثلا اگر اردو میں ہم اس کو کہیں تو کہتے ہیں ابتکار عمل اور پراسپیرٹی کو. ویسے تو ہم ترجمہ کریں تو ہمیں زیادہ اچھا لفظ سعادت لگتا ہے, لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے ترجمہ کریں تو فلاح و بہبود لگتا ہے. پراسپیرٹی کو جب مادیات میں ترجمہ کرتے ہیں تو فلاح و بہبود کہتے ہیں, سعادت زیادہ بہتر ہے. میرا اپنا خیال ہے رہبر یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں کوئی ایسا نیا راستہ اختیار کریں جس کے اوپر ہم کہہ سکیں کہ ہم سعادت کے راستے پر گامزن ہیں. بس معاملہ صرف مادیات کا نہیں ہے, معاملہ ہر چیز کا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک موقع پہ رہبر معظم نے کہا تھا تہجم فرنگی. تہجم فرنگی یعنی ثقافتی یلغار. جب انہوں نے کہا ثقافتی یلغار تو لوگوں نے سمجھا ثقافتی یلغار انوویشن اس کو کہا جاتا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی لاؤ, نیا کارخانہ لگاؤ. ہمارے خیال میں وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے. اگر وہ یہ کہنا بھی چاہ رہے ہیں تو بہت لوور لیول کے اوپر ہے. جو اپر لیول کے اوپر وہ کہنا چاہ رہے ہیں زندگیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے, ایسا زندگیوں کو تبدیل کیا جائے کہ سعادت کے راستے کے اوپر مکمل گامزن ہو سکیں. خیرپور میں شیعہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں اور اس کے پس پردہ حقائق سے آگاہ کیجیے. صاحب ایک ایک ایونٹ کے اوپر بات کریں گے تو ہمارے ملک کے اندر کئی جگہوں کے اوپر ایسے کام چھوٹے 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 انجام پا رہے ہیں, لیکن اگر پورے کو دیکھیں میں نے وہ عرض کیا جو آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ یہ کریٹ ہوگا, میس کریٹ ہوگا مختلف جگہوں پر مختلف نام سے. اور ڈیٹیلز بتاؤں جو پھر ذہن میں آتا ہے. اچھا ابھی بعض اوقات ہمیں یوں لگنے لگتا ہے جیسے ہم نے اسکرپٹ لکھ کر دینا ہے کہ آگے یہ ہوگا, صحیح ہے. اچھا اس میں رسک بہت زیادہ ہے, نہیں ہوا تو ہماری تو بےعزتی ہو گئی نا. تو آپ نے کہا تھا یہ ہوگا, نہیں ہوا. اب اتنا ڈیٹیلز میں جانے کا پھر کیا فائدہ؟ اپنی عزت بھی تھوڑی محفوظ رکھنی چاہیے آدمی کو, ٹھیک ہے. اوور آل بتا دیا. ہمارا اپنا خیال ہے یہ تو یہ کچھ چلتا رہے گا. جیسے یہ خیرپور کا ہوا, ہنگو کا چل رہا ہے, پارا چنار کا چل رہا ہے, یہ چلے گا. میرا اپنا یہ خیال ہے کچھ معاملہ لسانیات کا شروع ہونا چاہیے. میرا اپنا خیال ہے ایسی کوئی چیز شروع ہونی چاہیے. ابھی لسانیات کا پوٹینشیل کم ہے, یعنی لسانیات کی بنیاد پر آگ لگانے کا پوٹینشیل کم ہے, لیکن چھیڑنا ممکن ہے, چھیڑنا ممکن ہے. تو ایک مشکل یہ ہے کہ شاید ایسا ہوگا اگلے تین چار مہینے بہت فیصلہ کن ٹائپ کے ہوں گے. یعنی خاص کر کس وقت سے صدقہ نکالنے کے لیے کون سا مہینہ ہے؟ جون کے بعد سے. جون کے بعد سے پرابلم بہت بڑھنی چاہیے چونکہ یہ چیزیں سیٹل ہونے کی طرف جائیں گی. آہستہ آہستہ سیٹل ہوتے ہوئے ہر ایک پارٹی اپنی سیاست سیٹل کر لے گی. پرویز مشرف دو تین مہینے کے اندر اپنی سیاست سیٹل کر لیں گے یا سرنڈر کریں, میدان سے باہر آ جائیں. میں نے کہا وہ بہت رسکی ہے, ان کی جان کو بھی خطرہ ہے, ان کی عزت کو بھی خطرہ ہے. تو وہ کہیں اور سیٹل کریں گے اس کو, اس وقت پھر یہ مسائل بنیں گے. لکھا ہے نوری مالکی کیوں مہدی آرمی کے خلاف آپریشن کر رہی ہے؟ کیا یہ صرف دباؤ کے تحت کر رہی ہے؟ مہدی یہ پھر وہی مسئلہ ہے, بہت بڑا ایک کوشچن. ابھی ہم عراق کو بالکل ٹچ نہیں کر رہے تھے اس دفعہ, تاکہ ہم عراق کو بہت ٹچ کرتے تھے تو اس دفعہ چھوڑ دیں تاکہ آگے جا کے ٹچ کریں. لیکن ہمارا اپنا خیال ہے کہ نوری مالکی کچھ نہیں کر پائیں گے. مہدی ملیشیا کی ایک نیچر رہی ہے, اس نیچر کے اندر یہ چیزیں ہوتی رہیں گی کہ کبھی کوئی پارٹی اس کے نام پر کچھ کرے, کبھی کوئی پارٹی کرے. میرے خیال میں اس نیچر کو ابھی میں ڈسٹرب نہ کروں, بہت کم وقت کے اندر یہ بات ہم نہیں کہہ پائیں گے کہ مہدی آرمی کے ساتھ آئندہ حالات کے اندر کیا پیش آئے گا. تو میرے خیال میں تھوڑا سا ویٹ کریں. یہ جنگ کوئی بڑی جنگ نہیں ہونی چاہیے, میرا اپنا یہ خیال ہے یہ جنگ کوئی بڑی جنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ سیٹلمنٹ ہو جانا چاہیے تو اس سے کوئی کہیں کہ ایکویشن چینج ہونے والی ہے عراق کے اندر, میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی ایکویشن چینج ہونے والی, چھوٹی جنگ ہے. کہا کہ ابھی آپ نے کہا کہ امریکی ایٹمی طاقت کے بہانے لے کر حملہ کریں گے, آپ کے نظر کے مطابق کس قسم کی ایٹمی طاقت ہوگی؟ نہیں کہہ سکتے وہ کیا ثابت کریں گے کہ القاعدہ جیسی کسی جماعت کے پاس ایرانیوں نے کوئی ایٹمی توانائی دی ہے تو وہ کیا دی ہے, وہ کوئی بھی چیز لے کے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے, مثلا کوئی یورینیم جو افزودہ یورینیم ہو, انریچڈ یورینیم کہیں سے نکل آیا, وہ کہیں گے یہ کہیں نہیں تھا, یہ سب ایرانیوں کے پاس تھا, ایرانیوں نے اس کو بیچا ہے اور یہ کیا وہ کیا. لیکن میں ابھی بھی یہ کہوں گا اتنا آسان نہیں ہے, حتیٰ اس بہانے پہ بھی حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے, بہت گراؤنڈ بنانا پڑے گا. اور آپ نے اس گراؤنڈ بنانے کا مطلب سمجھا ہے کیا ہے؟ کیا کہیں چھوٹا موٹا ایٹمی ڈیزاسٹر ہونا ہے؟ یعنی سال دو سال میں کہیں پر کچھ چھوٹا موٹا ایٹمی ڈیزاسٹر ہو اور اس کی کس کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈالی جائے؟ ایران کے اوپر. اس کے بعد کہا جائے دیکھو یہ وہ رسک ہے جس کو ہم چھپانا چاہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کریں گے. ہاں لکھا ہے کہ آپ زرداری کو 10% کیسے کہہ رہے ہیں کیونکہ کوئی کیس پروف تو نہیں ہوا 9 سال میں. ہاں وہ اس میں بڑا اچھا کارٹون آیا ہے اس میں ڈان میں ایک, اس میں آیا کہ وہ شاور کے نیچے کھڑے ہوئے ہوئے ہیں, سارے کیسز بہ گئے ہیں, ناؤ ہی از مسٹر وائٹ. سارے کیسز اپنے پیک پر تھے اور 4 مہینے میں سب ختم ہو گئے. پاکستانی گورنمنٹ نے دسیوں ملین ڈالر اس کیس کے اوپر لگائے جو سوئٹزرلینڈ میں لڑا گیا ہے. کیس ختم ہو گیا جبکہ اس کیس میں ان کو کئی دفعہ جج نے مجرم ثابت کروایا ہے مختلف سطحوں کے اوپر. کیس ختم ہو گیا. سرے محل کا کیس کب سے تھا, ختم ہو گیا. ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں. بالکل صحیح کہا, جس ملک میں لیاقت علی خان کا قاتل نہ پکڑا جا سکے اس ملک میں کسی آدمی کا کرپشن ثابت ہو جائے واقعا مشکل کام ہے, کیسے ثابت ہو سکتا ہے. لکھا ہے کہ نیگرو پونٹے کے اس بیان کو کہ ہم انتہا پسندوں سے مذاکرات کے مخالف نہیں ہیں, اگر انتہا پسندوں سے مذاکرات کا عمل شروع ہو جائے تو کیا انتہا پسندوں کا رخ ہمارے مکتب کے قتل عام کی طرف ہوگا؟ وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ انتہا پسندوں سے اگلا کام کیا لینا چاہیں گے, کیونکہ وہ تو انہوں نے بنائے ہیں, ان کو وہ بناتے ہیں, ان کو انہی سے مختلف کام لیتے ہیں. جیسے القاعدہ کا بھی تذکرہ ہوا کیسے انہوں نے بنایا, کیسے ان سے کام لیے, مختلف کام لیتے رہتے ہیں. اب وہ نیکسٹ اسائنمنٹ کیا دیں گے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. البتہ وہ لوگ اس ٹائپ کے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا تو ہم ہی سے لڑیں گے پھر, کیونکہ ان کی مین آئیڈیالوجی وہ ہمارے خلاف جاری ہوتی ہے, تو جب بیکار بیٹھتے ہیں تو ہم سے جہاد شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ان کی ایک مصیبت ہے, اللہ ان کو مشغول رکھے کہیں نہ کہیں. لکھا ہے کل جو انٹیلیجنس کے اہلکار مارے گئے ان میں سے ایک علامہ حسن ترابی کیس کی سماعت کر رہے تھے, تو کیا یہ کیس صحیح سمجھ آ رہا تھا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم. حقیقت یہ کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کیس کی سماعت کر رہے تھے, انہوں نے جو بتایا اس سے بھی پتا چلا, مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم. عمران خان پاکستان کی بہت بات کرتے ہیں, انہوں نے ایک بڑی جماعت سے دشمنی بھی مول لی, کیا وہ پاکستان سے وفادار لگتے ہیں؟ ہمارے اپنے خیال ہے کہ کسی بھی شخص کی وفاداری اس کی ذاتی زندگی میں نظر آنی چاہیے. اگر ذاتی زندگی ایسی ہے جس میں وہ وفادار لگے تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ وفاداری ہے, ورنہ پھر میرے خیال میں ناروں اور اس کے اندر کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا. ہر ایک آدمی کے پاس اپنی طاقت دکھانے کا ایک گراؤنڈ ہوتا ہے, اس جگہ کے اوپر وہ جا کے اپنی طاقت دکھاتا ہے. دوسرے گراؤنڈ میں اگر کودتا ہے تو پھر اس کے لیے طاقت کا امکان نہیں ہوتا. تو یہ دیکھنا کہ وہ وفادار ہیں یا نہیں ہیں یہ ذرا مشکل ہے. صرف یہ جو ہمیں زیادہ کلوزلی دیکھنا ہوگا وہ یہ کہ بالآخر ذاتی کردار, ذاتی زندگی, جو ذاتی اخلاقیات ہیں وہ کس قسم کے ہیں, تاکہ اس سے اندازہ ہو کہ قابل اعتماد ہیں یا نہیں ہیں. جب وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے بعض فیلڈز کے اندر تو آپ بچے تھے, ہم اس وقت جوان تھے جب یہ بھی جوان تھے, تو وہ ہم نے ان کا وہ ٹائم دیکھا ہوا ہے. اب ذرا مشکل سے اعتماد کر پاتے ہیں کہ بہت اچھا ہو گیا ہو. کیا پاکستان کسی جمہوری عمل کی طرف گامزن ہونے جا رہا ہے؟ یوسف گیلانی کے والد پاکستان ریزولوشن پر دستخط کرنے والوں میں سے ہیں, وہ بذات خود ایک سیدھے آدمی لگتے ہیں. ہاں یہ تم خیر مجھے نہیں معلوم رضا گیلانی صاحب واقعا سیدھے آدمی ہیں یا نہیں ہیں, لیکن ایک بات پتا ہے کہ رضا گیلانی صاحب لمبی مدت کے لیے نہیں ہیں, یہ زرداری صاحب کے لیے سیڑھی بننے کے لیے آئے, تو ان کا سیدھا ہونا بہت ضروری تھا, ورنہ اگر یہ ٹیڑھے ہوتے تو پھر یہ سیڑھی نہیں بنتے, یہ خود بن جاتے. اور زرداری صاحب اس وقت جو چاہتے ہیں وہ ایک ایسا سیدھا سادہ آدمی چاہتے ہیں جو تین چار مہینے کے بعد ان کے کہنے پر ہٹے بھی. تو آپ کی بات میں وزن لگتا ہے کہ یہ سیدھے آدمی ہو, تو ضرورت بھی تھی ان کو کہ ایک سیدھا آدمی اس وقت یہاں پر ہو. بالکل ایسے جیسے نواز شریف صاحب رفیق تارڑ کو لائے تھے, مثلا سیدھا سادہ آدمی, نہ چوں کرے نہ چاں کرے. مجھے یاد ہے جب پہلا انٹرویو ہوا تو جب یہ صدر بنے میڈیا کے سامنے آئے, نواز شریف پیچھے کھڑے تھے, تو میڈیا مین تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, انہوں نے کچھ سوالات کرنا شروع کیے. تو مجھے یاد ہے میں نے, میرے ذہن میں آتا ہے وہ سین, نواز شریف صاحب نے ان کو کندھے سے پکڑا, کہنے لگے ان کو تو آپ علیحدہ ہی رکھیے, پریسیڈنٹ آف پاکستان, کہنے ان کو تو آپ علیحدہ ہی رکھیے. تو یہ ہے ہمارے یہاں. ایک بھٹو کے زمانے میں ایک صدر تھے, کیا نام تھا, فضل اللہ چودھری, فضل اللہ ہی تھا میرے خیال میں نام, ہاں ایسے کر. تو اس کو کہتے تھے پریزیڈنٹ آف پاکستان, مثلاً فضل اللہ ہی, فضل مثلاً کہہ رہا ہوں, صحیح یاد نہیں آ رہا, تو کہتے تھے پریزیڈنٹ آف پاکستان چودھری فضل اللہ ہی کو رہا کرو. وہ پریزیڈینشیل پیلس میں قید کر کے رکھتے تھے اس کو, باہر نہ نکلنا تم. ہمارے یہاں یہ ہوتا رہتا ہے. بصرہ میں ہونے والے حادثات کی اصلی جڑیں کہاں ہیں, وہ کس وجہ سے ہیں, آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ یہ وہی معاملہ نوری مالکی والا جو میں نے کہا, ابھی اس پہ اب بات نہیں کریں گے. ہنگور پارچانا میں جو بم بنا ہوا ہے, ہاں اس کا حل کیا ہے؟ صحیح ہے, انہوں نے حل ہاتھی والے ہے سے لکھا, تو میں نے کہا کہ زمین میں حل کیسے چلاؤں گا میں. میرے خیال میں اگر یہاں کے بڑے علماء وہاں کا دورہ کریں تو کچھ حل نکل سکتا ہے. نہیں نکل پائے گا, چونکہ وہ لوگ, یہ میں عرض کرتا چلوں, ان لوگوں کی اپنی ایک کلچر ہوتی ہے. یعنی اگر آپ یہ توقع کریں ہم ان کو ایک حل دیں گے اور وہ مان لیں گے, نہیں, ایسی کوئی داستان نہیں ہے. ان کی اپنی ایک کلچر ہے, ان کی اپنی ایک ثقافت ہے, وہ اس کے تحت فیصلہ کرتے ہیں کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے. میرے خیال میں ہم جیسے لوگ شاید ان کی ثقافت میں بیٹھ کر بہت اچھا فیصلہ نہیں کر پائیں گے, تو ان کو خود ہی فیصلہ کرنا ہوگا, ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. سوشل ورک کس لیول پر اور کیسے ہونا چاہیے؟ بیسک جو لیول ہے, ہمارے پاس تین بنیادی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر ہمیں پہلے کام کرنا پڑتا ہے, جو روٹی کپڑا اور مکان ہے. تین بنیادی ضرورتیں انسان کی, کہ اس کے پاس شیلٹر ہو, چاہے وہ کرائے کا ہو چاہے وہ جھونپڑی ہو, اس کے پاس کھانے کو ہو, اس کے پاس پہننے کو. اگر یہ تین پوری ہوتی ہوں تو پھر تین ضرورتیں اور بنتی ہیں, جو تعلیم ہے, صحت ہے اور روزگار ہے. اب آپ دیکھیے آپ ان چھ میں سے کس پہ کام کرنا چاہیں گے؟ کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, روٹی کپڑا اور مکان پہلے تین ضرورتیں ہیں, جو ظاہر ہے یہ نہ ہو تو انسان مر گیا, پھر جانور ہو گیا, پھر وہ یا مر گیا ذلیل ہو گیا. یا تین چیزیں تعلیم, صحت اور روزگار. تو آپ جس تین میں سے, جس چھ میں سے کسی بھی فیلڈ کے اوپر کام کرنا چاہیں, اپنی انرجیز کو جمع کریں اور کام کو دیکھیں آپ کیا سنبھال سکتے ہیں. دیکھیے آپ نے کہا کہ نئی حکومت کو عوام کے سامنے بھی اچھا ثابت کرنا ہوگا, لیکن اب تک معاشی حالت یعنی مہنگائی بڑھ رہی ہے, یعنی نئی حکومت کس طرح عوام کو اپنے اعتماد میں لے گی؟ میں نے کہا یہی وہ کرائسس ہے جو آنے والا ہے, کہ یہ کرائسس بڑھے گا. ابھی نئی حکومت کچھ نہیں کر پائے گی. نئی حکومت نے اگر کہا بھی ہے تو ہم کر لیں گے, تو وہ مزدار کام ہوا جس دن انہوں نے حلف اٹھایا ہے, اس دن حکومتی بینچ کے میرے خیال میں ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ وہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے قیمتیں آدھی کر دیں گے, ہم منتظر ہیں کب پوری کریں گے. تو گورنمنٹ بینچ بھی اب نکالے گی اپنی شمشیریں کہ آپ تو کہہ رہے تھے قیمتیں کم کریں گے, آپ کریں اب. معلوم ہے نہیں ہوگا, نہیں ہو سکتا ہے. قیمتیں کم کیسے ہو سکتی ہیں؟ قیمتیں کم صرف ایک طرح سے ہوتی ہیں, یا تو آپ کروڑوں اربوں ڈالر آپ کے پاس ہے, باہر سے سستا خریدیں, ملک میں سستا دے دیں, ایک راستہ, یا ملک کی پیداوار کو راتوں رات کئی گنا بڑھا دیں. یہ دو راستے ہیں قیمتیں سستا کرنے کے, اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. اگر پہلے راستے پر جائیں, کروڑوں اربوں ڈالر لیں, باہر سے چیز سستی نے ملک میں دینا شروع کر دیں, ہو جائیں گی سستی, ایک ریزلٹ کے ساتھ ملک کی اپنی اکانومی ختم ہو جائے گی, جو کچھ ملک میں بن رہا تھا سب ختم ہو جائے گا. ظاہر ہے وہ باہر سے سستے آنے والے کا مقابلہ کہاں کر پائیں گے. اگر راستہ ڈھونڈتے صرف ایک راستہ ہے, ملک کی اپنی پیداوار بڑھتی چلی جائے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. جس ملک کے اندر بجلی فراہم نہیں ہو رہی ہو, اس کے اندر فیول فراہم نہیں ہو رہا ہو, اس ملک کی اپنی انڈسٹری گروتھ نہیں کرے گی. یہ وہ کرائسس ہے جو ہمارے سامنے ہے. جس ملک کے اندر اعتماد حاصل نہ ہو پائے, وہاں پر کوئی نئی انڈسٹری نہیں لگائے گا, گروتھ نہیں ہوگی, پروڈکشن نہیں بڑھے گی، قیمتیں کم نہیں ہوں گی، یہ دور دو چار کی طرح کی بات ہے، اس میں کوئی اکنامسٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیسے کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ تنخواہوں سے بڑھے گا. اب تو بچہ بچہ جانتا ہے تنخواہیں بڑھانے سے قیمتیں کم نہیں ہوتی ہیں، قیمتیں بڑھتی ہیں. تنخواہیں بڑھانے سے انفلیشن ہوتا ہے، انفلیشن سے قیمتیں بڑھنی ہیں. کبھی بھی قیمتیں کم نہیں ہوتی تنخواہیں بڑھانے سے. لکھا ہے نئی قومی اسمبلی جو تشکیل ہوئی ہے، اس کی تشکیل میں امریکہ کا ہاتھ ہے یا نہیں، یا پھر نئی حکومت پاکستان نے خود مختار ہو کر تشکیل دی ہے؟ چند مہینے گزرنے دیں، پھر خود ہی نظر آئے گا. کیا مشرف کو ہٹانے کے لیے امریکہ ایک سفیر مزید قربان کر سکتا ہے؟ شاید اس کی بھی ضرورت نہ پڑے. کیا بھروسہ، ہر دفعہ تو ایک سفیر نہیں جائے گا. اتنے سستے نہیں ہیں ان کے سفیر. تو وہ ممکن ہے کوئی اور کام کر. آج تک پتا چلا کہ ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف ایک تھا جو ایسے ہی مارا گیا تھا، وہ کیسے مارا گیا تھا؟ ہاں آج تک پتا چلا، کسی کے مرنے کا پتا چلا ہے یہاں؟ کیا مشکل ہے؟ یہ ملک ہے نا، بڑے بڑے ملکوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، یہاں پہ یہی ہوتا ہے. ان تمام حالات کے پیش نظر باٹم لائن بیان کیجئے، امام زمانہ کا ظہور کب ہوگا؟ مروائے گا یہ آدمی. ابھی بھی کم بدنامی ہے کہ اور بھی ہے، باٹم لائن میں بتائیں ظہور کب ہوگا. آپ جو سیناریو بتا رہے ہیں اس میں تو ایران خراسان کی جنگ ڈیلے ہو رہی ہے، جس کا اغز یہ نظر آتا ہے جس کے امام کا ظہور بھی ڈیلے ہوگا. بھائی اس میں مزید تبصرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے اور مصیبتیں کھڑی کرے آدمی. بصرہ میں ہونے والے حالیہ پرتشدد واقعات، اس کے اوپر بات ہو گئی کہ ابھی نہیں ہوگا. ہاں آخر میں چلیے یہ بھی صحیح ہے. کیا بجلی کے بحران کا حل یہ ممکن ہے کہ بجلی درآمد کی جا سکے، مثلا ایران وغیرہ سے؟ میرے خیال میں جس کیپیسٹی کی ہمیں چاہیے ہے اس کیپیسٹی کی کوئی ملک نہیں بیچے گا، ایران بھی نہیں بیچے گا. اس کے بعد درآمد کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. بجلی کنٹینرز میں لاد کے نہیں لائی جا سکتی، بجلی کے لیے ایک نیٹ ورک چاہیے جو کہاں سے شروع ہو، تافتان کی بارڈر سے شروع ہو، نیشنل گرڈ تک لگ جائے، پھر نیشنل گرڈ کو سپلائی ہو، پھر نیشنل گرڈ کے اندر کتنی طاقت ہے، ابزارب کرے نہیں کرے. اچھا اگر کر بھی لیا تو اینڈ کیا ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ حل نہیں ہے. مثلا ایران کے پاس بجلی، ایران بجلی ایکسپورٹ کر رہا ہے، کبھی وہاں کم ہو گیا پھر کیا؟ ہمیشہ ایکسپورٹ کرے گا، پھر کیا کریں گے ہم؟ اور میں عرض کروں اس کا بہت برا کیس نیپال اور انڈیا ہے. نیپال کی تقریباً ساری چیزیں انڈیا سے آتی ہیں، اور جب انڈیا کو کچھ کرنا ہو وہ نیپال کی دم پہ پاؤں رکھ دیتا ہے، یہ لو. کوئی ملک کے کام نہیں قبول کرتا. کہ مثال کے طور پر اب جیسے یوکرائن اور رشیا کا مسئلہ چلتا رہتا ہے نا، آپ نے دیکھا گیس کا مسئلہ، وہ یہی ہے سارا کہ یوکرائن کی ایکسپورٹ یورپ کو جاتی ہے، جب رشیا یوکرائن سے بگڑتا ہے وہ کہتا ہے وہ گیس کے نلکا بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اب معاملہ ختم. کوئی ملک یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس طرح سے ہو. تو پاکستان بھی یہ کام نہیں کرے گا، اور ہرگز ایران کے معاملے میں تو ہرگز نہیں کرے گا. امریکہ بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان ایران کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے اس انرجی کے معاملے میں. عزم کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ صرف یہ یہاں بنے. یہاں پوٹینشیل بہت ہے. جتنا پانی، بہتا ہوا پانی اور جتنا سورج ہمارے پاس ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں بجلی کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے تھی. بدبختی ہماری پلاننگ کی ہے. ہمارے پاس اتنا بہتا ہوا پانی ہے. ابھی ہم مثلا میں جب پہلی دفعہ اسکردو گیا تھا اور پانی کا فلو دیکھا تو میں کہا دیکھو یار یہ کتنا بدبخت ملک ہے، یہ اتنا عظیم الشان فلو ہمارے پاس پانی کا ہے، اتنا لمبے سٹریچ کے اوپر جتنی بجلی بنانی ہے بناتے رہو، کتنا پانی ہے ہمارے پاس، اور اتنا کہ بہتا ہی چلا جا رہا ہے، ویسٹ، پیور ویسٹیج، کچھ نہیں ہو رہا اس سے. یہ کالا باغ ڈیم جو کہہ رہے ہیں کہ اگر بن جائے تو پاکستان کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، یہ پلان 40 سال پہلے کا ہے. اگر 40 سال پہلے بنتا تو ہم پاور میں کہاں ہوتے، انڈسٹری میں کہاں ہوتے؟ مثال کے طور پر مثلا اگر آپ کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں تو اس کی 1% قیمت کی فیول ہے جو انڈسٹری نے پے کی ہوتی ہے. اگر کالا باغ ڈیم 40 سال پہلے بنا ہوتا تو آپ کی ہر پروڈکشن پر کم از کم بھی 20% فیول پرائسز کا اثر آ جاتا. یعنی اس کا مطلب ہے 40 سال سے ہم 20% سستی چیزیں لے رہے ہوتے. اور جو لوگوں کو مینٹل ٹارچر ہو رہا ہے، جن لوگوں کی جان عذاب میں آئی ہوئی ہے، راتوں کو اٹھنا یہ وہ، پروڈکٹیوٹی کیا رہے گی اس آدمی کے لیے بیچارہ. اچھا ایک بہت اچھی بات ہے، یہ نمازی سے پڑھ لیا کرو یار. اب تو گرمی میں مر ہی رہے ہو, اٹھ کے نماز شب ہی پڑھ لو بھائی, کوئی کام تو نہیں بڑھ جائے بلا کر, جو گرمی تو مرنا ہی ہے, جب جا ہی رہی ہے لائٹ تو بھائی اٹھو, جو پڑھنا ہے پڑھ لو, شاید اس کے ذریعے عادت پڑ جائے, ایک بہانہ بن جائے, اسی کے ذریعے کوئی توفیق مل جائے. وغیرہ ہمیں سوچنا چاہیے اپنی زندگی میں کہ چلو کوئی کسی غلطی کی وجہ سے ہی صحیح, اگر کوئی موقع مل رہا ہے تو اویل کر لیا جائے, تو فائدہ اٹھایا جائے. ابھی ہمارے یہاں کچھ دن پہلے ایک جگہ پہ ایک تماشا ہوا, وہ اس طرح سے ہوا کہ ایک صاحب نے ایک تقریر میں کہا, لوگوں کو بتا رہے تھے کہ امام تشریف لائیں گے تو بہت آسانیاں ہو جائیں گی, تو کہتے ہیں امام تشریف لائیں گے دیکھیں کتنی آسانیاں ہو جائیں گی, آپ کی زندگی میں مشکلات کیا کیا ہیں؟ کہا نامنی ہے آپ کی زندگی کے اندر, مہنگائی ہے آپ کی زندگی کے اندر, انسیکیور ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, امام آئیں گے ساری لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائیں گی. درود بھیجے محمد والے محمد.